أبو أعطى ستاروي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فأرهبت تقريبا ساعت ساعت مضمون هنك. أفلا ينظرون، أفا یہ بات بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ حمزہ استفہام، استفہام کے ساتھ جب فے زبر فا پس کا عطف کا حرف جمع ہوتا ہے تو ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ ہو تو فے بعد میں آتی ہے، ایسا بولتے ہیں عرب. اگر حل لگائیں کیونکہ وہ بھی آ کا معنی دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں فحل، پھر فے پہلے حل بعد میں، اور دونوں کا معنی بنتا ہے تو کیا، افلا پس کیا. اگر یہی ہوتا فہل لا ينظرون تو بھی وہی معنی ہوتا. بس یہ عربوں کا استعمال ہے کہ استفہام اور فیض برفا کو وہ یوں بولتے ہیں، آ کے بعد اور حل سے پہلے. افلا ينظرون پس کیا. اب اردو میں ترجمہ افا کا عموماً اس طرح کیا جاتا ہے جیسے فا آ کی طرح ہو ترجمہ، فے کا پہلے اور آ کا بعد میں، جیسے کہ فہل لکھا ہو. تو پس کیا، نہیں دیکھتے، لا ينظرون الى، نظر الى معنی کی طرف دیکھنا، کسی چیز کو غور سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے زیادہ تر. تو لک ایٹ، افلا ينظرون الى، کیا وہ نہیں دیکھتے، کیا وہ نہیں نظر ڈالتے، الى الابل اونٹ کی طرف. ابل الف بے لام مادہ سے، جس کے اپنے ورب وغیرہ ابل ہوا بولو، ابل ہوا بالو کے معنی اونٹوں کا ماہر ہونا وغیرہ، اس طرح کے معنی اس کے ہیں. اور معنی بھی ہے اس کے زاہد ہونا وغیرہ مختلف مادے سے. ابیل میں مثلا تارک الدنیا ہوتا ہے. اس سے یہ جو لفظ ابل ہے، یہ لفظ اس لحاظ سے قابل غور ہے کہ اس کی کوئی جمع نہیں آتی، یہ اسی طرح واحد رہتا ہے، مگر بولا ہمیشہ جمع پہ جاتا ہے. اونٹوں اور اونٹنیوں سب پر ابل کا لفظ بولا جاتا ہے. ایک اونٹ کو ابلن نہیں کہتے، ایک اونٹنی کو نہیں کہتے، اس کے لیے الگ الگ لفظ ہے. جملن میں نے اونٹ، ناقۃن میں نے اونٹنی، بعیرن میں نے اونٹ، ایک کے لیے الگ لفظ ہیں. ان کی پھر اپنی جمع اور واحد ہوتے ہیں، جمع جملن، جمالن، ناقۃن، ناقاتن، یا نوکن وغیرہ. ابل سب پہ بولا جاتا ہے اور ایک کو نہیں کہتے، یعنی ان کا پورا گروپ یا سارے کے سارے اونٹ، یہ مراد ہو سکتا ہے. یہاں الابل الف لام لگا ہے تو پوری جنس اونٹوں اور اونٹنیوں کی جو جانور ہیں وہ مراد ہے. انہوں نے ترجمہ اس کا کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، یہی کر لیا ہوگا. حالانکہ ابل کا معنی اونٹ نہیں ہے، اس میں اونٹنی بھی شامل ہے. اونٹ اور اونٹنی اصل ترجمہ تو ہونا چاہیے کیا وہ اونٹوں اور اونٹنیوں کو نہیں دیکھتے، یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ابل سارے پلورل پر استعمال ہوتا ہے. لیکن اردو محاورے کی خاطر ایک لفظ سے کر لیا ہے، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے. کسی نے بادل بھی کیا اس کا ترجمہ، کیا وہ بادل کو نہیں دیکھتے. اونٹ ہے، آسمان تو آگے ہے، کیا کرتے ہیں، آسمان والی ہے تو آگے ہے. ہاں جی، اونٹ ہی کیا سب نے. اچھا، تو اونٹ کا ترجمہ بس سمجھانے کے لیے سمجھے قریبی ہے، ورنہ تو الابل کا معنی بنتا ہے اونٹوں اور اونٹنیوں کو نہیں دیکھا. وہ جو میں نے بادل کی بات کی ہے وہ اس لیے ہے کہ عربی میں ابلن کا معنی بادل جو کہ بارش سے بھرا ہو، یہ بھی کیا گیا ہے، قاموس میں لکھا ہے یہ معنی. اور قاموس میں تو اگرچہ نہیں ہے، ایک اور کتاب میں نے پڑھا کہ اگر وہ معنی ہو تو وہ پھر لفظ ابلون نہیں ہوتا، ابلون ہوتا ہے، لام کی شد سے ہوتا ہے ابلون. یہ بات کہ اس میں معنی بادل کے ہیں، یہ ہمارے بعض تفسیروں والوں نے بھی لکھے ہیں. اب یہ پرویز صاحب کو شوق ہوتا ہے کہ جو مولویوں سے ہٹ کے دوسرے راستے پہ چلے, اس نے وہ بادل ہی کا معنی لیا ہے, ڈکشنری میں تو اس کی گنجائش ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں جس جانور کے کہ وہ کیسی عجیب و غریب مخلوق ہے, یہ عربوں کے بدوی جو جنگلوں میں رہتے تھے اور اونٹ ان کے ہر روز شب و روز سامنے تھا, اس کی تخلیق کے عجائبات کی طرف اشارہ ہے. بادل کی تخلیق کو وہ کیا جانے کہ بادل کیسے بنتے ہیں اور پانچ قسم کے بادل ہوتے ہیں اور اس بادل میں یہ ہوتا ہے, زمین سے کتنی بلندی پہ رہتے ہیں اور کتنے اوپر نہیں جاتے وغیرہ وغیرہ. ان کو یہ تو آج کل کی سائنس والے تو بادلوں کی باقاعدہ قسمیں لکھتے ہیں کہ یہ بادل ہوتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں, ان کی مختلفتاؤں کا انہیں پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر اس کا معنی بادل تھا بھی کہ کیا وہ بادل کو نہیں دیکھتے بارش بھرے کو کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا, یہ اونٹ پر زیادہ اپلائی کرتا ہے کیونکہ اونٹ کی خلقت میں بعض عجائب بات ہے جس کو عرب لوگ سمجھتے تھے, دن چار رات کا مشاہدہ تھا, اس لیے یہ ترجمہ زیادہ ہے. مثلاً اس کی میں وہ کتاب وہ انگریزی کی تھی ڈیزرٹس پہ, اس میں اس کا جو ہے نا وہ پانی کا کہ وہ کیا میٹابولک پانی اس کا جو ہے نا اپنے ہی بدن سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بہت جلدی, دیر تک یہ پیاس برداشت کر سکتا ہے یوں سمجھیے اس کی چربی سے, وہ کوئی انگریزی میں اس کے لیے میٹابولک واٹر لکھا تھا کہ بدن کے اندر ہی ایک وہ پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اس ہیٹ سے. یہ عجیب ہے. اور بھی اس کی مخلوق اور پھر صحرا میں اس کا کام دینا جناب, یہ تو یوں ہی تو نہیں, اسے ڈیزرٹ کا شپ کہا گیا, سینکڑوں میل صحرا میں سفر کرتا ہے, اللہ میاں نے اس کے پاؤں ہی ایسے بنائے ہیں, کہاں نائجیریا اور صحرا افریقہ میں آج کل بھی طوارک جو ہے دو دو پانچ پانچ سو میل وہ جہاز سفر کرتے ہیں. یہ کمبخت جو امریکن ہے یہ بعض دفعہ بڑے اس طرح کا کام کرتے ہیں. پچھلے دنوں آیا ابن بطوطہ پہ ایک مضمون نیشنل جیوگرافک میں, تو ان کا جو فوٹوگرافر ہے بلکہ بہت لکھا تھا کہ مسلمان بھی پھر ہو گیا, لباس وغیرہ بھی اس کا اسی طرح سے ہے, تو بہرحال مسلمان ہو کے پھر اس نے جناب اونٹوں والوں کے ساتھ کئی کئی سو میل پیدل سفر کیا کہ اس راستوں پہ چلنے کے لیے. تو آج بھی وہ چیز چلتی ہے. تو صحرا میں تو یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے, غنیمت ہے, اس کے پاؤں نہیں دھستے. سب سے بڑی عجیب چیز جو اس کی کہی گئی ہے اس کے تخلیق کے عجائبات میں سے یہ کہ یہ کہ پیاس مدت تک برداشت کرتا ہے, ہر طرح کی جھاڑیاں کھا لیتا ہے, گزارا کر لیتا ہے, بڑا سخت جان قسم کا جانور ہے. بعض اس کی خاص قسمیں ہوتی ہیں جو بڑے ہی تیز رفتار ہوتے ہیں, مہری اونٹ انہیں کہتے ہیں. یہ مہرا حضر موت کے قریب ایک علاقہ ہے جنوبی عرب میں, اور اس کی طرف نسبت سے کہلاتا ہے مہری یون, یعنی مہرا کے اونٹ. یہ ہمارے ہاں بلکہ میل اونٹ جو بڑا خوبصورت ہو اور سواری کے لیے ہو, پنجابی میں اسے بھی مہرا ہی کہتے ہیں. یہ شاید کرمان اور اس طرف کے سے لیے لفظ آیا ہے مسقط وغیرہ کی طرف سے. تو وہ تیز رفتار اونٹ تو سپیشل ہوتے تھے, قاصدوں کو بھیجنا ہوتا تھا تو ان اونٹوں پہ انہیں دوڑاتے تھے. جو اس کی تخلیق میں عجیب بات ہے وہ ہے اس کا بیٹھ کر بوجھ اٹھانا, کھڑے ہو کر, یعنی لادا جاتا ہے جبکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے, اور پھر وہ آٹھ من سات من تو عام ہے, نو من تک بھی لے کر وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. تفسیروں میں کہیں کہیں یہ لکھا ہے کہ کسی آدمی سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک جانور ہے جس پر بوجھ لادا جاتا ہے جب وہ بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ کہنے لگا کہ اس آدمی نے کہیں اونٹ نہیں دیکھا تھا, تو اس سے کسی نے ذکر کیا, دانا آدمی تھا, کہ بھائی ایسے عجائبات بھی ہے, ایک ایسا جانور بھی ہے کہ اس کو بیٹھ کے لاتے ہیں اور وہ پورا بوجھ جتنا وہ اٹھا سکتا ہے وہ لے کے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. انسان کے لیے مشکل ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی برداشت ہوتی ہے, لیکن انسان کے اوپر بیس سیر بھی بوجھ سیر پہ رکھ کے پھر بیٹھا اور کہیں کہ اب کھڑے ہو جاؤ, بہت ویسے وہ اٹھا لے گا, من بھی اٹھا لے گا, اس کے سر پہ رکھوا دے دو, لیکن بیٹھ کے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو تیرنے میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر آدمی تیر رہا اور اس کے سر پہ دس سر بوجھ رکھ دیا جائے نیچے جائے گا فوراً, तैरते हुए आदमी के सिर पे बोझ रख दे, लेकिन हमने देहात में बाज आदमी देखे हैं जो तकरीबन एक मण बोझ उठाकर भी दरिया पार जाते थे, गंदम काश करनी होती थी, बीज वगैरह ले जाते थे, बहुत कम होते थे लेकिन ले जाते थे। तो ये जानवर भी बैठकर उठ खड़ा होता है, तो उस आदमी ने कहते हैं कि कहा कि इस जानवर की फिर गर्दन लंबी होगी, ये इसकी गर्दन की जो एक तरह की वो लिवरेज सी हो जाती है ना, गर्दन को लचक देता है और उठ खड़ा होता है। ऊंट जब खड़ा होता है ना बोझ के साथ, तो एकदम गर्दन को यूं ले जाता है, वो गर्दन उसके लिए लिवर का काम दे जाती है, सारा फिर उठ खड़ा होता है। ये इतनी हैरत अंगेज चीज है जो किसी और जानवर में नहीं पाई जाती। तो बहरहाल ऊंट के अजायबात तो और भी बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन ये कि उसके भूख बर्दाश्त और पानी काफी अरसे तक पानी के बगैर रहना, सहारा के लिए उसको अल्लाह ताला ने खूब अडेप्ट पूरी तरह यानी उसकी जिंदगी हो गई है। तो ये चीजें अजायबात है, इसलिए यहां तर्जमा ऊंट का करना ज्यादा मौजू है कि उसकी तखलीक क्या, कैफा खुलकत, उसको किस अंदाज पे बनाया गया है, पैदा किया गया। बादल में तो ये बात नहीं है, ठीक है बादल भी पैदा किया जाता है, वो भी बनते हैं, लेकिन बदवी बेचारा बादल कैसे बनता है और क्या होता है और वो नहीं समझ सकता, वो आंखों के मुशाहदे वाली बात नहीं है, उसमें तो और इल्म दरकार है, ये तो नेकेड आई के मुशाहदे की बात है। इसलिए इबिल का तर्जमा ऊंट इन्होंने किया है वो ज्यादा बेहतर है, अगरचे एबिल का मैंने बादल लिखा गया है डिक्शनरियों में, लेकिन मेरे ख्याल में इसी में शायद लिखा था कि जिसने ये कहा है कलमन इलल एबिल अल एबिल जर्रुन बे इला وقيل الإبل السحاب وقال آخرون هي الجمال اونٹ ہے لأن كل ما خلق الله يحمل قائما ما خل الجمل یعنی وہ لادا جاتا ہے یا اٹھاتا ہے بوجھ کو کھڑے ہو کر سوائے اونٹ کے فإنه يحمل باركا وينهض घुटनों के बल बारिक मैंने घुटने के बल बैठा हुआ बारका यबरों को फिर उठ खड़ा होता है फी ज़ालिक उजूबतुन वकाला अबुल अबू अम्र इब्न अल आला यकारी है मन जअला सहाबा के जिसने इबिल का मैना बादल किया है करा इलल इबिल वो फिर इबिल उनका मैना है तो उससे ये जिद में बादल का मैना करना देखिए माना तो दोनों हमारी तफसीरों में भी है कि जी एक एबल का माना बादल भी होता है एक ऊंट भी होता है ऊंट हम यहां ज्यादा बेहतर समझते हैं और वो परवेज बेचारे की यही बीमारी है कि वो कहता मौलवियों से दूसरी तरफ चलूंगा हाँ जी उसने जानबूझ के नई बात पैदा करे ऊंट में क्या है बादल क्या जाए बात साइंस वाले तो बादल साइंस की कोई किताब पढ़ो और बादल के कोई एटलस देख लो और उसमें बादलों के जो तबकात हैं और ये वो उन क्लाउड्स पे बहुत कुछ मालूमात मिलती है तो वो अपनी तरफ से साइंसदान बनने की कोशिश की कि जी बादल के अजायब बादलों के अजायब से कौन इनकार करता है वो तो अपनी बात है लेकिन जिन लोगों को यहाँ मुखातिब किया गया वो बादल से ज्यादा ऊंट के अजायब को देख सकते थे वो खुलकत उसकी जमा के लिए ही है ना इबिल का लफ्ज ही प्लूरल पे इस्तेमाल होता है वाहिद को नहीं कहते एक ऊंट या एक ऊंटनी को इबिल नहीं कहते वो पूरी जो उनकी जमात या समझ लीजिए उसके लिए है इसलिए खुलकत मुअन्नस का सेगा जानवरों के लिए चूंकि वो इसमें जमा है इसलिए वो वाहिद मुअन्नस लगाया गया खुलकू नहीं कहेंगे क्योंकि अकल की जमा तो नहीं ना वह इलसमाय कैफ रुफियत यानी वला यनज़ुरूना इलसमाय और क्या वो आसमान को नहीं देखते समा समा यस्मु समुवन से छत को भी समा कहते हैं आसमान कैफ रुफियत कैसे ऊंचा किया गया समा मुअन्नस है रुफियत फेल मुअन्नस आया है इबिल के साथ जमा की वजह से आया था यहां समा मुअन्नस समाई है वह इलल जिबाल है और पहाड़ों की तरफ नहीं देखते जबल उनकी जमा पढ़ चुके हैं आप लफ्ज कैफ नुसिबत कैसे गाड़े गए नासाबा यान सिबो मेरे ख्याल में वारा भैया से ही आएगा
और इसके मायने होते हैं गाड़ना जमीन में, एक मायना इसका यह भी है। तो पक्का करना, गाड़ना, खड़ा करना के मानों में भी तकरीबन आ जाता है, लेकिन असल मायना गाड़ने का है। नौसेबत कैसे गाड़े गए, नौसेबत जिबाल की वजह से मुअन्नस का सिगाया मजहूल है। वह इलल अर्द, और जमीन की तरफ नहीं देखते, ये भी मुअन्नस समाई है। कैफ सुतहत, कैफ कैसे उसको हमवार किया गया। सतह यस्तह, लेवल बनाना। सतह जो है सरफेस को कहते हैं, और ज्योमेट्री की जुबान में तो यानी ये जो इसमें मोटाई ना हो, उस तरह से है ना कि ये एक सरफेस है, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई का नाम नहीं है ज्योमेट्री की इस्तेलाह में, उसे सतह कहते हैं। तो सोतेहा का मैंने हमवार किया गया, हमवार किया गया, फैलाया गया कहीं हो किसी ने, बिछाई गई, उसकी सतह बनाई गई। अच्छा, बिछाई गई ठीक है, असल तो यानी उसको बना देना कि एक मालूम हो के इतनी बड़ी है, गोल होते हुए हमें तो वो सारी चपटी लगती है। मसलन सोते हाथ का एक मफहूम ये है कि हालांकि वो जमीन गोल है, अब साबित हो चुका है, लेकिन ये कि इंसानी आंख को तो यही लगता है कि बिल्कुल सतह हमवारी जा रही है। तो ये भी एक उसके अजायबात में से है, जमीन की तरफ कैसे बिछाई गई। और क्या किया सोते हाथ का तर्जमा, बिछाई, बस सतह या स्ताव का मैंने सरफेस बनाना, बिछाना, उन्होंने क्या किया, बिछाना ही, बिछाई साफ यानी हमवार करके बिछाई गई, बिछाई गई। तो जमीन को नहीं देखते कि वो कैसे बिछाई गई है, उसकी सतह कैसे बनाई गई है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड के अजायबात हैं। बहरहाल इनमें अल्लाह ताला की कुदरतों का जिक्र होता है। कुरान करीम में जितनी सूरतें अब तक हम पढ़ रहे हैं, अमूमन हम देखते हैं कि एक तो जोर इस पे है कि अल्लाह की कुदरतों की तरफ इशारा है, और दलील ये बनती है कि जो इतनी कुदरतों का मालिक है वो मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। बात ये बनती है अल्लाह की कुदरतों का जो बार बार इशारा है मुख्तलिफ अंदाज में, उसमें दलील यही है कि जो इन कुदरतों का मालिक है वो उस बात पर भी कादिर है। फिर कहीं जन्नत दोजख का जिक्र होता है, कहीं बाज कौमों का जिक्र होता है कि ये भी देखो अल्लाह का कानून यूं भी जाहिर होता रहा है और फिर भी जाहिर होगा। बहरहाल अजायबात कुदरत। फिर उसमें फरमाया फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, पस तू याद दिला, तू तो याद दिलाने वाला है, या कर ले पस तू नसीहत कर, तू तो बस नसीहत करने वाला है। ज़क्कर युज़क्किरु तज़कीरन, उससे अगला इस्म फ़ाइल है मुज़क्किरुन, इन्नमा हसर का है, बात इतनी है सिर्फ के, इसी को उर्दू में कह सकते हैं तू तो समझाने वाला है, तू तो समझाने वाला ही है। इन्नमा का तर्जमे में वो तू तो में खुद ब खुद सेंस आ जाती है। नसीहत करना किया है,
अच्छा तो है नबी, नसीहत किए जा, तुम बस नसीहत करने वाले,
तुम बस नसीहत करने वाले हो, तुम बस नसीहत ही करने वाले हो। ये बस भी और ही भी तर्जमा इन्नमा की वजह से आया है। हाँ जी, हैं किसी ने सिर्फ से कर लिया, आप सिर्फ समझाने वाले हैं, तुम तो बस समझाने वाले ही हो।
आपने तर्जमा बताते, बात तो सिर्फ इतनी होगी,
क्या
बात तो सिर्फ इतनी,
वो तो इन्नमा अलग हो तो उमूमन तर्जमा यही करते हैं ना कि बात इतनी है बस। हाँ जी, अच्छा तुम तो यही नसीहत, तुम तो यही किया, यही के लिए यहां लफ्ज तो नहीं है कोई, इबारत के समझाने के लिए कर लियो कि यो समझाना तुम्हारे जिम्मे, तुम इसी बात के समझाने पर लगे हो, वहां यही या कौन सी बात समझाने वाले हो वो नहीं। याद दिलाना भी शायद किसी ने नहीं किया होगा तर्जमा, क्योंकि आमतौर पर जक्कर यो जक्करों का मैंने नसीहत ही किया जाता, और नसीहत भी दरअसल एक याद ही होती है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिरिन, तू उन पर दारोगा, इसका तर्जमा अमूमन किया जाता है नहीं है, लस्ता तू नहीं है, असल इबारत है लस्ता बिमुसैतिरिन अलैहिम, यानी लस्ता अंत उसका इस्म है, तू नहीं है। लैसा की गर्दान आपने पढ़ी होगी और याद होगी, بے کی پر جو لاخسا کی خبر پر بے آتی ہے وہ بے مسیطرین سے پہلے ہے. یہ یوں بھی ہو سکتا تھا لستا علیہم مسیطران, عربی میں یوں بھی درست ہوتا. اب رہ گیا لفظ مسیطر, اس کا اصل مادہ ہے سین توئے رے, سواد نہیں ہے. بے مسیطرین اور سین توئے رے کے میں نے بنیادی مادہ ثلاثی کے توتے ہیں سطر یسترو لکھنا, نون والقلم وما یسترون لکھنا, قطاریں لگانا, لکیریں لگانا, مستر کہتے ہیں جو یہ رولر جو ہوتا ہے لکیریں لگانے کے لیے جسے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو مستر کہتے ہیں, آلہ ہے. اس سے یہ فعل دراصل بنایا گیا ہے ملحق بربائی کر کے. یہ آپ کی عربی کا معلم میں نہیں ہے اور ہم اس کا ویسے ایک دفعہ ذکر تو کر چکے ہیں, یہ کوئی 10-15 وزن ہے کہ ثلاثی سے چار حرفی کی طرح ورب بنا لیا جاتا ہے. اصل ربائی وہ نہیں ہوتا, یعنی بنیادی مادہ چار حرفی نہیں ہوتا, لیکن اس میں تھوڑا سا اسی لفظ کو ریپیٹ کر کے درمیان میں یہ لا کر اس طرح سے وہ ربائی کی طرح بنا لیتے ہیں. ملحق بربائی, یہ بھی اس طرح سے ورب ملحق بربائی بنتا ہے سہ ترا یو سہ تیرو, جو کہ بالکل ربائی کے وزن. کیا ہوتا ہے ربائی کا وزن؟ فعللا یو فعللو, سہ ترا یو سہ تیرو, وہی وزن ہے نا, یو فعللو یو سہ تیرو. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر غالب ہونا, اس پر حاکم یا حکمران ہونا, سیطارہ. اسی کا ترجمہ پھر اس سے اسم فاعل بنے گا مسیطرن مفعللن کے وزن پہ. بالکل ربائی جو فعل ہے وہی وزن اور وہی ہے, اور بظاہر اس میں تصغیر بھی معلوم ہوتا ہے ایک طرح کا, مزید فی سے اس میں تصغیر اسی طرح بناتے ہیں, تو ایک طرح کا بظاہر معلوم ہوتا ہے چھوٹا سا, لیکن یہ اس میں کوئی تصغیر کا مفہوم نہیں ہے ہرگز, شکل یوں ہی ملتی ہے. تو مسیطر ان کے معنی ہیں کسی پر تسلط جمانے والا, اس پر اپنی اتھارٹی قائم کرنے والا. اس کا ترجمہ شاید اسی لیے داروغہ کیا ہے, نگران. اب دیکھیے ذرا, اتھارٹی اپنی قائم کرنے والا اور جتلانے والا, کہ ہے میری اتھارٹی تم پر, اس کو ظاہر کرے, یہ تو ہے لفظی معنی. اس کا ترجمہ بعض نے کیا داروغہ کیا ہے, اور کیا ہے سلیم؟ نہیں, تم یہ کیا کر رہے ہو آپس میں ایک دوسرے کو, یہ کیا گدا پاندہ ہے کہ اس کو کہہ رہے ہو, تم سمجھتے ہو کہ میں یوں ہی یہاں بیٹھا ہوں؟ اچھا اتھارٹی بتا رہا ہے. اچھا داروغہ کسی نے کیا ترجمہ؟ داروغہ ادھر یو پی کی طرف تھانے دار کو داروغہ ہی کہتے تھے, ان معنوں میں تھانے دار تم کو نہیں بنایا, تو ان پر تھانے دار نہیں ہے. یہ ہم اگر ترجمہ کرے تو سینس سمجھ میں آتی ہے. اچھا دوسروں نے کیا ہے, نگران. نگران کے ساتھ غلبے اور اتھارٹی کی سینس نہیں ہوتی. نگران تو ہے لیکن وہ گویا کہ کوئی اس پر قہر نہیں, اس کا جبر نہیں, اقتدار نہیں, اختیار نہیں. مسیطر میں اختیار والا معنی بھی ہے, صاحب اختیار. تو ان معنوں میں نگران, کہ یہ تیرا کام نہیں ہے کہ اسلام لاتے ہیں یا نہیں لاتے, یہ تیرا کام نہیں ہے کہ تم اپنی پروگریس رپورٹ دکھاؤ, 10 سال میں کتنے مسلمان کیے تھے, ایک بھی نہیں کیا تھا, صفر کام کیا. یہ نہیں نبی سے پوچھا جائے گا, چاہے وہ 100 سال کام کرے اور ایک بھی مسلمان نہ ہو. یہ پروگریس رپورٹیں تو ہماری ہوتی ہیں, جماعتوں کی اور کمیٹیوں کی اور جو بھی تنظیمیں ہوتی ہیں, چاہے یونین ہو یا کچھ, وہ پھر اپنی ایک پروگریس رپورٹ دیتے ہیں کہ سال میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے. نبی کی کوئی پروگریس رپورٹ نہیں ہے, نہ وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ کتنی ہوئی. وہ تو اللہ کی مہربانی ہے, جتنی ہو گئی ہو گئی, لیکن نبی کی بنیادی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کیا تم نے صفر کیا, تمہاری رپورٹ میں کیا درج کیا جائے. ان معنوں میں ہے لست علیہم بمسیطر، تو ان پر اس طرح سے نہیں نگران بنایا گیا کہ دیکھو تیرے ہوتے ہوئے برے کام کیوں کرتے ہیں، تیرے ہوتے ہوئے فلاں کیوں کرتے ہیں. دوسری ایک بات اس لفظ میں یہ ہے کہ سین تو رے مادہ ہوتے ہوئے یہ سواد کہاں سے آٹپکا ہے. صراط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سین کے ساتھ اگر کہیں آگے توے آ رہی ہو تو سین کو عرب تو سواد کر کے بولتے ہیں. یہ ہم تو سین سواد میں فرق نہیں نہ کرتے، لیکن ان کی اتنی سینس ہوتی ہے اور اتنے سینسیٹیو ہوتا ہے ان کا وہ جو آواز کا ان کا نظام ہے کہ آگے توے آ رہی ہو تو وہ سین کو پہلے ہی سواد کی طرح بول دیتے ہیں، سین نہیں بول سکتے. اس وجہ سے صراط میں بھی توے کی وجہ سے سواد لکھی گئی تھی، ورنہ مادہ کوئی سواد رے توے نہیں ہے، مادہ سین رے توے ہے. اور اس طرح سے یہ بھی ستارہ ہے اور بے مسیطرین سین کے ساتھ تھا لیکن لکھا سواد سے جاتا ہے. باقی اس کے قرات میں تین چار جگہ یہ لفظ آئے ہیں، بستتن، مسیطرون، استغت، اور وہاں پھر وہ سواد لکھا ہوتا ہے کیونکہ آگے توئے ہوتی ہے. بستتن فوراً سین کے ساتھ توئے ہے، مسیطر سین کے ساتھ توئے ہے، اور اس کے اوپر نیچے سین لکھتے ہیں قرآن مجید کے نسخوں میں. یہ سین اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اصل مادہ سین ہے. رہ گیا یہ کہ بے مسیطرین کی سواد کے اوپر سین نہیں ہے یا نیچے ہے، یہاں اس نسخے میں سواد کے نیچے سین لکھا ہے. یہ اوپر نیچے میں بھی دراصل قاریوں کا فرق ہے، لغت کا نہیں. تجویدی قرآن مجید میں اس کو کھول کے سمجھایا گیا ہے، یہ جو مولوی ظفر اقبال صاحب نے ایڈٹ کیا تھا اور پیکیجز والوں نے چھاپا ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر اوپر ہو تو پھر سین پڑھنا زیادہ بہتر سمجھتے، بعض قاری اس کو پھر سین ہی پڑھتے ہیں، اور اگر نیچے ہو تو سواد ہی پڑھنا بہتر ہے، سین پڑھ لے تو غلط نہیں ہے. یہ قرات کے نقطہ نظر سے سین کے اوپر نیچے لکھنے کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے، ورنہ جہاں تک عام تلفظ کا تعلق ہے جہاں توے آئے گی اس سے پہلے سین جو ہے وہ سواد میں بدلے گا. لست علیہم بمسیطرن، تو نہیں ہے ان پر مسلط ہونے والا یا نگران یا داروغہ، یعنی ان معنوں میں کہ تو اسے پوچھا جائے کہ جیسے تھانے دار سے پوچھا جائے کہ تیرے علاقے میں قتل کیوں ہوا تھا، ان معنوں میں تو مسئول نہیں ہے، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، تیرا کام سمجھانا ہے، کوئی نہیں کرتا تو وہ سزا پائے گا. الا من تولا وقت
جبر سے
کیا،
کیا جبر کرنے والے نہیں.
جبر کرنے والا بھی وہی ہوا، یعنی اتھارٹی جس کی ہو اور ان کو مجبور کر دے کہ یوں کرو، وہی داروغہ ہے، وہی نگران بھی اگر کیا تو انہی معنوں میں ہے کہ نگرانی کرنے والا کہ دوسری طرف جانے ہی نہ دے. یہ تو نگران ہے نا کہ عام، کہ اب وہ اس کی رپورٹ دے رہا ہے کہ وہ فلاں کر رہا تھا یا فلاں کام ہو. نہیں، نگران کا معنی بھی یہاں صاحب اختیار کا ہے کہ دوسری طرف جانے نہ دے، اس کو کہے کہ یہ کام کرو. تو ان معنوں میں جبر کا معنی تو اس میں ہے، تسلط کا معنی ہے سیطرت میں، تو ان پر جبر کرنے والا نہیں ہے. جبر کرنے والا ان معنوں میں انہوں نے کیا کیا، داروغہ، وہ پرانا اردو کا لفظ ادھر کا ہے، داروغہ نگران. نگران ذرا ڈھیلا ترجمہ ہے، نگران میں اے سچ اتھارٹی کا مفہوم نہیں آتا، جسٹ واچ اینڈ وارڈ والی بات گویا کہ بنتی ہے ایک طرح کی. داروغہ میں اتھارٹی کی سینس موجود ہے، اور اگر جبر کرنے والا کریں تو وہ پھر سیدھا ترجمہ
ہے.
کڑبڑا یہ ہوگی کوئی ادھر کی اردو، میں نہیں کہہ سکتا، نہیں اردو تو ہوگی، اردو بھی تو دیہات کی اور محلوں کی اور کئی طرح کی ہو سکتی ہے. اور ہاں، دیہات کی اور شہر کی اردو میں بڑا فرق ہے. دلی شہر کو دیکھو اور دلی کے 50 میل دور چلے جاؤ بولتے تو وہ بھی اردو ہے، لیکن جو دلی شہر کی اردو میں نفاست ہوگی وہ ان کی نہیں ہوئے جو قریب 50-60 میل دور تک رہنے والے. یوں تو کرنال تک اردو بولی جاتی تھی، لیکن ان کی اردو اور دلی کی اردو میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو الا من تولا وکفر، سوائے اس کے جس نے کہ منہ موڑ لیا اور کفر کیا. اب کیا مانا ہوا کہ کیا تو ان پر نگران نہیں ہے بظاہر الا اس سے متعلق مانے تو مانا یہ ہوا مگر جو منہ موڑتا ہے اور کافر ہوتا ہے اس کا تو داروغہ ہے. پھر یہی بنے گا نا اگر الا کو اس کے ساتھ ملائیں تو. یہ تو کوئی معنی نہ بنا کہ کافروں اور منہ موڑنے والوں پر تو داروغہ ہے, مسلمانوں پر نہیں ہے. الا کا استثناء اس سے مانا جائے تو یہ معنی بنتا ہے, لہذا یہ نہیں غلط. دیکھیے بعض دفعہ گرامر میں ایک گنجائش ہوتی ہے لیکن قرآن کریم کی مجموعی جو سینس ہے سمجھنے کی اس کے خلاف بات جاتی ہے کہ یا تو یہ بات بنتی نہیں کہ تو ان پر داروغہ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو منہ موڑ گئے اور کافر ہوئے ان کا, یعنی تو داروغہ ہے. یہ غلط ہے. یہ الا استثناء ہے مذکر سے. فذکر تو نصیحت کر, تو نصیحت کرنے والا ہے. الا من تولا و کفر, وہ درمیان میں ایک جملہ معترض ہے, لست علیہم بمسیطر, ان پر تیری نصیحت کوئی نہیں ہے, ان کے لیے تو نصیحت کرنے والا نہیں ہے جو منہ موڑ گیا اور جس نے کفر کیا. مطلب یہاں نصیحت کے نفع کا ہے کہ تیری نصیحت اس کو نفع نہیں دے گی. فذکر انما انت مذکر, آپ نصیحت کریں, اور الا من تولا و کفر یعنی اس کو نصیحت فائدہ نہیں دے گی. استثناء نصیحت کے ساتھ ہے, مسیطر کے ساتھ نہیں ہے. الا من تولا, تولا یہ تولا کے تین معنی ہم کر چکے ہیں پہلے, اور یہاں منہ موڑنے والا معنی ہے. کفر جس نے کفر کیا. اب دیکھیے انہوں نے ترجمہ الا من تولا کا کوئی تصریحی ترجمہ کیا ہے,
مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا تو پھر اس کی خیر نہیں,
اپنی طرف سے لگایا تو اس کی خیر نہیں. دیکھیے نا یہ کرنا پڑا, تو نصیحت کر اور ہر ایک کو کر, مگر جس نے پھر منہ موڑا اور کفر کیا اس کی خیر نہیں, یا اس کے لیے نصیحت بیکار ہے. کیا کیا, آگے کچھ نہیں کیا. ایک فکرے کا تقاضا ہے یہاں کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کی خیر نہیں, جیسے انہوں نے کر لیا ترجمہ. ایک محذوف سا جملہ گویا کہ ہے, انہوں نے کوئی کیا, جس نے منہ موڑا. ایک تو یہ الا کا استثناء فذکر سے ہے, مسیطر سے نہیں. پھر ایک جملہ تھوڑا سا تشریح کا چاہیے اس میں. مودودی صاحب نے کیا کیا,
البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے.
آگے کچھ نہیں, البتہ کے بعد تو کوئی عبارت آنی چاہیے.
وہ تو پھر اگلی آیت کا, تو اللہ اس کو بھاری سزا دے, وہ تو اگلی والی آیت
کیا, تو فیعذبہ اللہ, اچھا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اللہ عذاب دے گا, بہت بڑا عذاب. فیعذبہ اللہ, اس کو اللہ دے گا عذاب. عذب یعذب پڑھ چکے ہیں. العذاب الاکبر, یہ العذاب مفعول مطلق ہے اصل میں. یہاں عذب یعذب کا مفعول مطلق تو تعذیب ہونا چاہیے, مگر دوسرے باب سے بھی آ سکتا ہے مصدر. ثلاثی کا مصدر عذاب ہے اور وہ یہاں مفعول مطلق ہے, اس کو مفعول بھی نہیں کہیں گے کیونکہ اسی مادے سے لہذا مفعول مطلق ہے. اللہ اس کو عذاب دے گا, العذاب الاکبر سب سے بڑا عذاب. ان الینا ایابہم, بے شک ہماری طرف یہ ہے ان کا لوٹ کے آنا. ایاب آب یعوب ایابن, مادہ ہے حمزہ واو بے, اور یہ ایاب اصل میں تھا ایواب, پھر واو سے پہلے زیر آئے تو وہ واو یہ میں بدل جاتی ہے, اس طرح سے یہ لفظ بنتا ہے ایاب. اسے اسم مبالغہ اواب شاید ہم پہلے پڑھ آئے ہیں, مادہ الف واو بے ہی ہے. مآب اسی سے پڑا ہے, لوٹنے کی جگہ, جو کہ ما و بن ہے اصل میں اور پڑا جاتا ہے مآب. تو ایابہم, یہ ایاب کی نسب ہے ان کی وجہ سے. اصل عبارت ہے ان ایابہم الینا, جار مجرور آ جائے اس طرح سے تو ان کا اسم بعد میں چلا جاتا ہے, اور اس پہ بلکہ بعض دفعہ لام بھی آتی ہے, بعض دفعہ نہیں بھی آتی. تو ایابہم, ان کا لوٹنا الینا ہماری طرف ہے. الینا کے پہلے لگانے سے معنی میں یہ فرق پڑتا ہے, ایک تو خیر وہ فاصلہ آیت بھی بن گیا, دوسرا یہ کہ الینا کا ترجمہ پہلے آنے کی وجہ سے ہم کریں گے ہماری ہی طرف, حسر پیدا ہو جاتا ہے جار مجرور کے پہلے آنے سے. بے شک ہماری ہی طرف ہے ان کا لوٹنا, یہی کیا ترجمہ,
ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے.
ہمارے پاس پھر آنا, لوٹنا, دیکھ انہوں نے لوٹ کر آنا ہی ہے, اور کوئی پھر آنا, لوٹ کر آنا, بس لوٹنا پھر کر آنا, یہی اس کے معنی ہیں. تو ہی کا ترجمہ الین آ کے پہلے لگنے سے پیدا ہوا ہے. ثم ان علینا حسابہم, یہاں بھی پھر اسی طرح ہے, ان کی وجہ سے حسابہم نصب میں آیا ہے, اصل میں تھا ثم ان حسابہم علینا, پھر بے شک ان کا حساب ہمارے اوپر ہے, یعنی ہمارے ذمے ہے. ہمارے اوپر کا معنی عربی میں ہوتا ہے ہمارے ذمے ہونا, علیہ کا تم نے پڑھا ہے فعل اسم الفعل میں, علیہ کا تجھ پر ضروری ہے کہ تو یوں کرے, تجھ پر واجب ہے کہ تو یوں کرے, پڑھا تھا کہ نہیں علیہ کا, اور اسم الفعل میں پڑھا ہے تم نے, تو اس طرح سے علینا ہم پر ہے, یعنی ہم پر ضروری ہے, ہمارے ذمے ہے. حسابہم ان کا حساب, حساب حاسب یحاسبہ کا مصدر ہے, حساب لینا, پڑتال کرنا ان, اور ہمارے ہی اوپر ہے, یعنی یہ ہمارا ہی ذمہ ہے ان کا حساب لینا اور جزا سزا. حساب کا معنی پھر جزا سزا خود بخود ہے, حساب لینا اور اس کے مطابق انعام یا سزا دینا. یہ آگے سورۃ الفجر ہے, میں نہیں کہہ سکتا, بعض چیزوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کوئی سورت ختم ہوتی تھی تو آپ کوئی پڑھتے تھے, جیسے شروع میں بھی ہے سب اسم ربک الاعلیٰ میں بھی, علیہ ذالک بقادر اللہ یحیی الموتا, علیہ اللہ رب العالمین, ان کے بعد اس کا مجھے نہیں معلوم کہ آیا حضور سے ثابت ہے یا بعض لوگ خود بھی بعض دعائیں پڑھ لیتے ہیں, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بظاہر عبارت سے تو مناسبت تو ہے اس کی, لیکن یہ کہ معصور چیز کوئی ثابت ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسری هل فی ذلک قسم لذی حجر. والفجر قسم ہے فجر کی, فجر کا ترجمہ کرنے کی تو کوئی نہیں ضرورت, صبح کے وقت جو صبح صادق جسے کہتے ہیں اسے فجر کہتے ہیں, فجر کے لفظی معنی پھٹنا ہوتا ہے, اور بلکہ ہمارے یہاں محاورہ ہی ہے پاؤ پھٹنا, بولا ہی لفظ پھٹنا جاتا ہے, تو شاید وہ اردو عربی یوزیج سے ہی آیا ہو, لیکن پاؤ تو خالص ہندی لفظ ہے اور پھٹنے کا لفظ اس کے ساتھ بولا جاتا ہے. اب یہ زبان کا محض اتفاق ہے کہ تو ہندی والوں نے بھی پاؤ پھٹنا کہا اور عربوں نے بھی فجر کا لفظ استعمال کیا, یا ایک کا دوسرے سے کچھ سینس لی گئی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. فجر کی قسم, ولیالن عشرن اور دس راتوں کی قسم. لیالن عشرن, آپ کو پتا ہے کہ عدد کو بعد میں لگا دیا جائے تو وہ صفت موصوف بن جاتا ہے عدد معدود. مثلاً تو کتبن, چھ کتابیں, اسی کو آپ بنا دیں کتبن ستتن, اس کا معنی ہو جائے گا چھ کتابیں, اب وہ ستہ اس کی صفت بن جائے گا. ستت صحاحن, چھ صحیح کتابیں, اور اسی کو کہہ دیتے الصحاح الستہ, الف لام لگنا نہ لگنا تو معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے, آپ صحاح ستتن بھی کہہ سکتے ہیں, الصحاح الستہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو تھا اصل میں تھا عشر لیالن, دس راتیں. رات کے ساتھ عشر کیوں لگے گا, بولو. قاعدہ کیا ہوتا ہے, تین سے دس تک کا محدود مذکر مونس کے الٹ عدد آتا ہے, تو عشر مذکر ہے مونس ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیل عشر مذکر ہے تو وہ مونس لیلۃ ان کی وجہ سے بنا, ایک طرح کا لیل کا لفظ تو مذکر ہی ہے, لیلتن اگر لگائیں تو پھر عشر لگے گا, ورنہ عشرہ تو لگتا. تو یہ جو لیالن ہے یہ لیلتن کی جمع ہے, لیلن کی جمع بھی کر لیجئے لیکن لیلتن کی جمع اصل میں. لیل تو اصل میں وہ وقت ہے نا جو جتنی دیر میں سورج چھپا رہتا ہے, اس میں ایک دو یا چار راتوں کی بات ہو رہی ہو تو پھر لیلتن آتا ہے. لیل تو ایک ٹائم ہے, وہ دن بدلتا رہتا ہے, روز آتا ہے اور جاتا ہے. تو لیلن تو فرام سن سیٹ ٹو سن رائز جو ہے وہ وقت لیلن کہلاتا ہے. لیلتن کی جمع ہے لیالن, اس لیے عشر اس کا عدد مذکر آیا. اب رہ گیا لفظ لیالن, یہ کیسے بنا جمع؟ یہ یاد رہے کہ یہ اصل جمع ہے لیالیو, غیر منصرف جمع ہے. لیالیو کا وزن نحوی گنتے ہیں مفاعلو. بعض جمع ایسی ہیں کہ ان کا اپنا وزن کچھ اور بنتا ہے, لیکن عرب کہتے ہیں یہ شبہ مفاعل یا مفاعیل ہے, یعنی وہ مفاعلو یا مفاعیلو کی قسم کی جمع ہے. مفاعلو ہو سکتا ہے کہ واقعی شروع میں میم ہی لگی ہو, جیسے مساجد ہو, یہ تو سیدھا مفاعلو کا وزن ہے نا, فے عین لام اور سین جیم دال لگایا اور ادھر میم لگا مساجد ہو. لیکن اگر ہم کہیں درہم ان کی جمع دراہمو, یہ بھی وزن نہ بھی کہیں گے مفاعلو کا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں شبہ مفاعل. اور پھر کہتے ہیں چونکہ مفاعل غیر منصرف ہے, وہ بھی غیر منصرف. اسی طرح سے مفاعیل کا بھی ہوتا ہے, مثلا مصابیح تو مفاعیل کی طرح ہے, ٹھیک ہے وزن. لیکن اگر ہم کہیں شیاطین, یہ بھی وزن مفاعیل کا کہا جائے گا. تو ان وزنوں کو وہ کہتے ہیں شبہ مفاعل اور شبہ مفاعیل, یعنی مفاعل کی طرح یا مفاعیل کی طرح جمع. ضروری نہیں, یہاں وزن سے مراد حرفوں کی زبر زیر سکون کا ایک ہی آرڈر میں ہونا. مثلا مفاعیل میں کیا ہے, پہلا زبر پھر زبر پھر ایک الف پھر ایک زیر پھر یہ, یوں بنا. اب شیاطین میں لے جائیں زبر زبر الف زیر یہ, یعنی زبر زیر کے حساب سے ایک ہی ردم ایک ہی وزن ہے. شیاطین کا مصابیح کا, مساجدوں کا دراہموں کا, وزن ایک ہے. تو یہاں وزن سے مراد فے عین لام والا وزن نہیں ہوتا, بلکہ مجموعی طور پر جو اس کی حرکات اور سکنات کی موافقت, وہی زبرے زبرے وہی وہی ایک ایک طرح سے آئیں, جیسے مفاعیل میں ہے یا مفاعل میں ہے. مفاعل کا شبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مفاعل کی طرح پہلے حرف پہ زبر ہو, دوسرے پہ زبر ہو, پھر ایک الف ہو, پھر ایک زیر ہو, پھر ایک پیش ہو. تو یہ جمع غیر منصرف ہوتی ہیں ہمیشہ, جو مفاعل اور مفاعیل کے اپنے اصلی وزن پہ آئیں یا ان سے ملتی جلتی ہو. تو لیالیو ہے اصل لفظ, لیکن عرب لوگ بعض دفعہ یوں کرتے ہیں. اب دیکھیے لیالیو تو نہیں پڑھا جائے گا, کیا ہو جانا چاہیے؟ نہیں, اصل بننا چاہیے لیالی. یرمیو کو آپ یرمی پڑھتے ہیں, رما یرمی, یرمیو یرمی, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ پیچھے یہ واو کے پیش آ رہا ہو, پہلے زیر ہو تو وہ ساکن ہو جائے گی, یہ ہوگی. تو اس لحاظ سے یہ بڑھنا چاہیے تھا لیالی, لیکن یہاں وہ تنوین لگاتے ہیں اگر نکرہ ہو تو کہتے ہیں لیالن. یہ بنا لیتے ہیں لیالن, پھر اس صورت میں اس کی وہ قاضی کی طرح ہو جاتا ہے لفظ. یہ لیالن رفع میں, جر میں اور نصب میں آئے گا, لیالیا لیالین نہیں آئے گا, اس لیے کہ اصل غیر منصرف ہے. اس کی اگر نصب لگائیں گے تو پھر لیالیا ہو جائے گا. دیکھیے نا, قاضی تو قازن قاضین کہتے ہیں نا آپ, وہ تو الف لام ہو تو قاضی ہوتا ہے نا. یہ الف لام کے بغیر بھی اس کی رفع یا نصب جو یوں ہو جائے گی, لیالن لیالیا لیالن, یوں بنے گی. قرآن کریم میں آتا ہے سیرو فیہا لیالیا و ایامن نامنین, لیالیا نکرہ آیا. تو یہ لیالن یہاں رفع میں ہے, نصب میں ہے, جر میں ہے. جر میں ہے, واو قسمیہ ہے. اور دس راتوں کی قسم, یہ بنا مانا. اب دس راتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک تفسیر کی الگ لمبی چوڑی بات ہے. عام طور پر مراد لیا گیا ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن حج کے, اور اس میں تو بلکہ پرویز صاحب نے بھی یہی کیا ہے کہ وہ حج کے ہی دنوں کو کچھ اپنی طرف سے وہ باتیں بنا لیا. وہ جوا کھیلتے تھے 10 دن, بدماشیاں کرتے تھے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, ان کی جو بدعات تھی وہ تھی, اور جوئے وغیرہ کو بھی وہ برا بھی نہیں سمجھتے تھے, لیکن یہ کوئی نہیں بنا رکھا تھا کہ 10 دن حج کے جوئے کھیلو اور یہ کرو. پتہ نہیں کوئی اس نے ہندوؤں کی دیوالی کو سامنے رکھ کے بنا لیا. بہرحال حج والی بات سے ہی اس نے ملایا اس کو, ہمارے تفسیروں والے اس کو لیال عشر کو. بعض نے کہا رمضان کی آخری 10 راتیں, اور شاید شیعوں کے محرم میں محرم کے 10 دن بھی 10 رات تو ہیں. بعض نے کہا ہے کہ 10 10 رات کے چاند کے فیز مراد ہے, مودودی صاحب نے اسی کو لیا ہے. چاند کے فیز بھی ایک عجیب بات ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں یعنی اسٹرانومی میں یہ جغرافیے میں چاند کے 4 فیز 4 فیزز آف مون یہ زیادہ مشہور ہے. 7 7 دن کے بنتے ہیں, 28 کے پھر اس کے بعد نیا اس کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 دن ہفتے کے بنے ہیں یہ وہ 7 7 دن کا پہلا جو ایک ایک کوارٹر چاند کا ہوتا ہے اسی سے 7 دن بنے, پھر 4 7 دن پورے ہوئے تو ایک مہینہ ہوا چاند. یہ نیچرل جو گنتی بنی مہینے کی وہ چاند سے معلوم ہوتی ہے, سورج سے نہیں معلوم ہوتی. تو ہفتہ اور مہینہ یہ تو گنتی کی ابتدا چاند سے ہی بنتی ہے. 7 دن کے بعد چاند اپنا فیز 1 تقریباً اس کا پورا ہوتا ہے, پھر اگلا شروع ہوتا ہے. جنہوں نے چاند کو آبزرو کیا ہے رات کو کبھی, وہ دیکھتے ہیں کہ پہلی سے چاند شروع ہوتا ہے, جب 7ویں کو پہنچتا پوری نصف اس کا ہو جاتا ہے, یعنی پورا گول ہونے کے بجائے اس سے پہلے ذرا وہ گولائی میں رہتا ہے. 7ویں کی رات کو ٹھیک نصف پورا کرا ہوتا ہے, پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے. 14ویں کی رات کو فل مون ہوتا ہے, پھر پورا گول ہو جاتا ہے, پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. اور اگر آپ جاگ رہے ہوں تو 21ویں کی رات کو پھر وہ ٹھیک ہاف ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہلال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری یہ کہ ہم تو کنویں پہ جانا پڑتا تھا نا, ہمارے ہم ٹیوب ویل ہو گئے ہیں سارے, تو باری ہوتی تھی تو ہمارے پاس کوئی گھڑیاں وڑیاں تو ہوتی نہیں تھی, اور کنویں کی باری چلتی ہے صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے آدھی رات, آدھی رات سے صبح. دو دو پارٹیز کی اس طرح ہوتی ہے کہ مثلاً آج ہم صبح سے ایک بیل کی جوڑی وہ مشکل 6 گھنٹے چلتی ہے کنویں پہ, تو صبح سے چلایا دوپہر تک, دوپہر کو دوسری پارٹی آ گئی, پھر اور اگلی جب باری آئے گی تو پھر اس کی صبح سے دوپہر تک ہوگی, ہماری پھر دوپہر سے شام تک ہوگی. تو آدھی رات کو جو جا کے سردیوں کے موسم میں دسمبر وغیرہ میں اور بغیر گھڑی کے جاگنا اور جا کے کنواں ٹھیک وقت پر لینا کہ بھائی, تو یہ تجربے ہوئے ہیں ہمیں. اور ہم چاند اور ستاروں سے وقت مقرر کرتے تھے. والد صاحب مرحوم نے بہت سی چیزیں اس طرح سے بتا دی تھی کہ یہ چاند ستارے یہاں ہوں تو یہ وقت ہوتا ہے, اور اب بھی ہم بعض دفعہ گھڑی نہ ہو تو اس سے معلوم کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 7ویں کی رات کو چاند ٹھیک 8 بجے غروب ہوگا, آدھی رات کو غروب ہوگا, 12 بجے رات کے 7ویں کی رات کو غروب ہوتا ہے. 14ویں کو ایوننگ سے مارننگ تک رہتا ہے, بلکہ مارننگ کے بھی بعد تک چلا جاتا ہے. 21ویں کی رات کو چاند ٹھیک آدھی رات کو 12 بجے رات کے ہوں گے تو نمودار ہوگا. تو یہ چاند کی جو آبزرویشن ہے 7 7 دن کے بعد اس کا یہ فرق پڑتا ہے, اس سے ہی ہفتے کے 7 دن بنے, چاند کے پھر 4 ہفتے بنے, عموماً 4 ہفتے 29 دن پر بھی آ جاتا ہے, 30 پر بھی آ جاتا ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ یہ لیال عشرن آپ چاہیں تو 10 10 دنوں کے فیز بھی بنا سکتے ہیں, اگرچہ جتنے وہ 7 والے ہیں نا اتنا نہیں, لیکن 10 10 دن کے بھی فیز کے درمیانی 10 دن بہت زیادہ روشن یا رات کا بیشتر حصہ وہ روشنی رہتی ہے. شروع کے 10 دن ساری رات نہیں ہوتا, اور پھر آخری 10 دن بھی ساری رات نہیں ہوتا, لیکن درمیانی 10 دن جو 11ویں سے تقریباً 20ویں 21ویں تک بنتے ہیں, بیشتر حصہ رات کا وہ روشن رہتا ہے. اس لحاظ سے بعض نے کہا کہ 10 راتوں سے مراد کوئی بھی ہو سکتی ہیں, اور اصل میں تو اللہ کی قدرت جو اس کے پیچھے کار فرما نظر آتی ہے. فجر کیسے نمودار ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے جی سورج کے سامنے جب زمین گھومتی گھومتی آتی ہے فجر ہو جاتی ہے. کہاں سے گھوم رہی ہے, کیوں گھوم رہی ہے, اتنی باقاعدگی سے کیوں گھوم رہی ہے کہ لاکھوں برس سے 1 منٹ کا فرق نہیں آنے دیا؟ تو پھر پیچھے تو کوئی اور تا طاقتور ہاتھ نظر آئے گا. صرف فجر کا فنامنا ہی دیکھ لیں کہ کس طرح. پھر اس کے ساتھ بعض اور عجیب چیزیں بھی ہیں, وہ تو جتنا کوئی غور کرتا جائے. علامہ جوہری بیچارے تو ان کو تفسیر کو کہا گیا کہ یہ تفسیر ہی نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح عجائبات قدرت بیان کرنے شروع کر دیتے تھے. یہ فجر کے ساتھ جو ہے کہ اس وقت تمام پرندے درختوں پہ جاگ اٹھتے ہیں. کون انہیں جگاتا ہے؟ کوئی ان کا ٹائم وہ الارم پیس تو نہیں لگا ہوتا. بھیڑیں اس وقت باڑے میں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور بے بے کر رہی ہوتی ہیں جب وہ فجر کا وقت نمودار ہوتا ہے. اور اس کا زندگی سے کوئی ایسا تعلق بھی ہے. کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک سیل زندہ کسی ڈبیا میں بند کر کے اندھیرے میں رکھا, بالکل ڈارک روم میں, اور اس کو کسی طرح آبزرو کیا تو سورج جب نکلتا ہے تو اس میں خاص حرکت پیدا ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیروں اور اندھیروں کے اندر رکھا ہوا بھی محسوس کرتا ہے کہ اب سورج نکل آیا. سورج کے نکلنے کی یہ حرکت اسے کیسے پتہ چلتی ہے؟ اور اس پہ اس کا رد عمل ہوتا ہے. تو اس لیے آج سے دیکھا جائے تو فجر بھی قدرت کے عجائبات میں سے ہے. اس وقت زندگی اس وقت شروع ہو جاتی ہے. ساری سوئی ہوئی دنیا, انسان اس وقت سو جاتا ہے اور ایک کتے سو جاتے ہیں. مولانا روم نے کہانی لکھی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی کتیا ایک جھول میں بچے بھی زیادہ دیتی ہے, چار چار دے دیتی ہے, اور پھر اس کو کوئی کھاتا بھی نہیں, اور پھر بھی یہ پتہ نہیں مارے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے. کتے اتنے زیادہ نہیں ہیں, بھیڑے بچے بھی ایک دیتی ہیں, اور یہ کہ وہ اس کو سب کھانے والے ہیں پھر بھی ان میں برکت ہے. بہرحال کہانی ہے. انہوں نے پھر ایک توجیہ صوفیانہ سیکھی. انہوں نے کہا بھیڑ میں یہ برکت ہے کہ وہ فجر کے وقت ہی اٹھتی ہے اور بیدار ہوتی ہے, اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور یہ تو خیر اللہ کا ذکر تو خیر صوفیہ کی اپنی ہوئی نا ایک سمجھ, لیکن یہ کہ واقعی وہ جانور اٹھتا ہے سب سے پہلے, گائےوں بھینسوں کی نسبت پہلے اٹھ کھڑا ہوتا ہے ریوڑ میں اپنے باڑے میں. اور انہوں نے کہا کہ بھیڑ جو ہے وہ سب سے پہلے جاگتی ہے فجر کے وقت, اور جو کتا ہے وہ ساری رات بھونکتا جاگتا رہے گا, جوں ہی فجر ہوگی وہ سو رہا ہوگا. یہ جو سورج نکلے کو سوئے پڑے ہوتے ہیں وہ اپنی تشبیہ سمجھ لیں اس سے کہ جانور سے زیادہ مشابہت بنتی ہے فجر کو سونا. فجر کو جاگنا مسلمان کے لیے ہی حکم ہے, معلوم ہوتا ہے دوسرے مذہبوں میں بھی حکم تھا. ہندوؤں میں یقیناً یہ حکم ہے, اور معلوم ہوتا ہے کوئی خدائی حکم ہی ہوگا کہ وہ فجر کے وقت ہی جاگتے ہیں, اور اس وقت وہ پھر دریا پہ نہانے اور کہیں جاتے ہیں. علامہ علاء الدین صدیقی مرحوم نے یہ بتایا تھا کہیں سے, انہوں نے وہ سنا تھا کہ مسلمان جب وہ رہتے تھے ادھر ہی کشمیری گیٹ کی طرف, وہ جس طرف اب لاریوں کا اڈا ہے اس طرف کہیں, پہلا اصل ان کا گھر ادھر تھا, تو مسلمان جب جاگتے تھے, اور اب تو یہ درمیان میں بن گیا نا مینار پاکستان, یہ اس وقت تو خالی جگہ ہوتی تھی, تو مسلمان اگر مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو ہندو راوی پہ نہا کے واپس بھی آ رہے ہوتے تھے, اتنے سویرے جاگتے تھے, بہت جلدی یعنی اٹھتے تھے. ہمارے گاؤں میں ایک ہندو ہوتا تھا, وہ گھوڑی پہ دریا پہ جاتا تھا اور تقریباً اذانوں کے وقت وہ واپس آتا تھا. تو بہرحال فجر کو اٹھنا لائف کا آغاز کاروبار کا وہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ بھی ایک عجیب فنامنا ہے. پھر دس راتیں چاہے عام لیں, اور اگر حج کی دس راتیں مراد لیں تو ان میں بھی بڑے عجائبات ہیں, ہسٹوریکل بھی, مذہبی بھی, روحانی بھی. آگے لفظ ہے والشفع والوتر, یہ لفظ ان دونوں سے بھی زیادہ مشکل ہے, یعنی اس کی حقیقت کو سمجھنا. لفظ کا معنی تو سمجھنا مشکل نہیں ہے. شین فی عین شفع یشفع کا معنی ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ چلنا, اسی لیے اس کا معنی سفارش کرنا بھی ہوتا ہے, میں یشفع عندہ. اصل معنی ہوتا ہے ایک آدمی کے ساتھ دوسرے کا شامل ہو کر ان دونوں کا دو بن کے جانا یا دو ہو جانا, بنیادی معنی دو ہونے کا ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے پر وتر کا لفظ ہے جو یہاں وتر آیا ہے, اور ویسے واؤ کی زیر سے بھی ایک زبان لغت ہے, اس کے معنی ہیں یعنی جوڑا نہ ہونا. ویسے ورب کے طور پر واترا یاترو کا معنی کمی کرنا ہوتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ولن یاترکم اعمالکم, نہیں کمی کرے گا, نقص کرے گا, نقص ڈالے گا تمہارے اعمال میں, اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یہ سورت محمد میں یہ لفظ آیا ہے لن یاترا, واترا یاترو, کمی کرنا, کم کرنا یا کمی کرنا. یہ تو خیر مانا ہے، لیکن شفعن اور وترن کے معنی ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں جفت اور طاق، اور انگریزی میں کہتے ہیں ایون اینڈ آڈ نمبرز. ایون ہیں وہ جو دو پہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اسی کو جفت کہتے ہیں. جفت فارسی لفظ ہے، جفت معنی جوڑا ہی ہوتا ہے. اور وتر جو ہے یا ویتر، ہم نماز میں بھی ویتر پڑھتے ہیں، وہاں عموماً واو کی زیر سے پڑھتے ہیں، یہ لغت ہے وتر بھی اور ویتر بھی. اس کے معنی ہیں آٹھ نمبر جو دو پہ تقسیم نہ ہو، اس کو طاق بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں. فارسی کے لفظ ہیں جفت اور طاق، اور عربی کا لفظ ہے شفع و وتر، انگریزی کا لفظ ہے ایون اینڈ آڈ نمبرز. یہ ایون اینڈ آڈ، جفت اور طاق، عدد یا کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ ان کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ کل میں پڑھ رہا تھا کسی ابو حیان کا، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اتنے اقوال لکھے گئے ہیں کہ میں تو پڑھ کے سٹ پٹا اٹھا کہ ان کو صرف پڑھنا ہی سردردی ہے چے جائے کہ میں یہاں لکھوں اور بیان کروں. تو اتنے اقوال کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے براہ راست کہ آپ نے کوئی فرمایا ہو کہ شفا سے مراد فلاں ہے. کیا زندگی میں جو بھی چیزیں آڈ اینڈ ایون ہیں ان سب مراد ہیں؟ اس لحاظ سے تو پھر ساری دنیا کی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ یا وہ جوڑے جوڑے ہوتے ہیں یا ان کا کوئی ایک رہ گیا ہو. مثلا میل فی میل جوڑے تو دو ہوئے، لیکن یہ کہ ان کا کوئی ایک ہی رہ گیا ہو اور صرف ایک کی الگ بات کی جائے، میل کی یا فی میل کی، یوں تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اللہ میاں نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کیا، قرآن میں آتا ہے وخلقنا من کل شئ زوجین، تو زوجین کی بات ہو رہی ہو تو پھر وہ جفت بنے، اور زوجین میں سے ایک کی بات ہو رہی ہو تو پھر وہ طاق بھی بنتا ہے. اس لحاظ سے اس میں ساری مخلوق بھی شامل ہے. پتہ نہیں معنی انہوں نے ترجمے میں کس طرح کیا، میرے خیال میں جفت طاق ہی کیا ہوگا، جفت اور طاق بس، وضاحت کوئی نہیں. جفت اور طاق، صاف ظاہر ہے کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کی کئی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور وہ پھر تفسیر پہ ہے. صحابہ اور تابعین سے جو اقوال ہیں وہ لوگوں نے صفوں کے صفحے بھر دی ہیں کہ فلاں مراد ہے یا فلاں نہیں مراد، اور بعض نے کہا جی ساری مخلوق بھی مراد ہو سکتی ہے. واللیل اذا یسری، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چل پڑے. واللیل، قسم ہے رات کی. اگلا ورب آیا یسری، یہ اصل ہے سرا یسری، اور یہاں بھی یہ تھا یسری ہی. یسری مضارع ہے، اور یہ جو یہاں اس کی یہ ساکن ہو گئی ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جزم نہیں وارد ہو گئی. لم ہوتا تو لم یسری ہوتا، ٹھیک ہے، یہ گر جاتی. یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سادہ مضارع ہے. اس مضارع کو مضارع مرفوع کہتے ہیں، تو یسری ہی ہے. یہ جو یہ گری ہے یہ پڑھنے میں عرب اس طرح کر لے، جیسے آپ نے جواری کو جوارے پڑھا، اس طرح کر لیتے ہیں کہ آخری یہ گرا دیتے ہیں. اور قرآن کریم میں چونکہ یہاں لکھی ہی یہ نہیں گئی، اس لیے پھر وہ یسری اتنا ہی پڑھتے ہیں. بعض قاری اس کو پڑھتے ہی یسری ہے، لیکن دوسرے مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب قرآن میں یہ لکھی نہیں گئی کتابت میں، رسم الخط میں، تو پھر اس کو پڑھنا کیا ضروری ہے، پھر پڑھیں گے بھی نہیں. اور یہ صرف وہ اس طرح سے جیسے آپ نے پڑھا نا، یہ گر کے پیچھے زیر اس کی نشانی رہ جاتی ہے، مثلا فتبعونی، یہ فتبعونی تھا. کئی جگہ اس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ یہ گر جاتی ہے، پچھلی زیر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آگے یہ ہے. تو یہاں بھی یسرے کی رے کی زیر یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد ایک زیر، ایک یہ ہے، ورنہ تو یسرے کوئی سیگا نہیں بنتا، نہ ماضی کا نہ مضارے کا. ہاں البتہ مضارے مجزوم کہتے تو بات تھی، مجزوم والی تو کوئی بات نہیں ہے. اب رہ گئے سرا یسری کا معنی، سین رے یہ، اس کے بنیادی معنی ہے رات کو ہی چلنا، رات کو چلنا. دن کے چلنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا، دن کے لیے سارا یسیر ہوتا ہے، وہ سین یہ رہے ہے. رات کو چلنے کے لیے سرا یسری ایک الگ ورب ہے عربی زبان میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر سفر رات کو کرتے تھے. دن تو سخت گرم ہو جاتا ہے عرب میں، सहरात की रेत तप जाती है, तो दिन का थोड़ा ही सही वो सफर कर सकते थे, बस 2 घंटे मुश्किल से सूरज निकलने के बाद, फिर कहीं ना कहीं आराम करना पड़ता था, फिर शाम को कहीं चले तो चले, इसलिए बेशतर उनका सफर रात को होता था। तो सरा यसरी, सरियन, सरियतन, और इन इसके माने फिर रात को चलने चुके हैं, तो फिर चुपके से चलना और किसी चीज में घुस जाने के मानों में आया है। उर्दू में आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा सरायत करना, पढ़ा है ना, ये इसी से है। अरबी में कहते हैं सरातिल खम्र फी है, शराब उसमें सरायत कर गई, या सरत सरसम फी है, जहर धा गया उसमें, जहर के लिए सरा आएगा, वो जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता यूं जाता है जैसे कोई रात को जा रहा हो। तो सरायत करना उर्दू में इसी वर्ब से इस्तेमाल हुआ है, इसके बुनियादी माना तो है रात को जाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता चुपके से पोशीदा से चले जाना, उन मानों में भी ये इस्तेमाल हो जाता है। तो सरा के साथ बिही भी आता है, किसी को रात को चलाना, और बाब इफाल से भी आता है असरा, सरा बिही, उसको रात के वक्त चलाया, बे लगता है ना, असल माना तो सरा रात को चलना, चलाना माना करें तो बे लगाना पड़ेगा, जहाब बे की तरह, तो मुजर्रद पर बे लगा ले और कहे सराब ही, उसने उसको रात के वक्त चलाया, और या बाबे इफ़ाल भी आता है असराब ही, असरा युसरी इसरा अन, इसी के लिए मेराज के लिए लफ्ज आया है कुरान करीम में, सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रात को चलाया। तो असरा बे सरा बे रात को चलाना, और सिर्फ सरा यसरी रात को चलना, रात की कसम है जब रात को चले, यहां फाइल का होना यसरी का यानी रात ही, और रात चले अब गुजरे के मैनों में यूं जो गुजरने लगे, इसलिए तर्जमा क्या किया, रुखसत होने लगे, असल में रात का चलना कि अब रात भी चल पड़ी,
रात को चले
उस रात की, ये मालूम हुआ को खास रात,
और रात की कसम जब आसानी से चलती बने,
आसानी से चलते इसका यसर से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो उन्होंने खमखा की ज्यादती की है, आसानी से चलना वो ये वल्लैल इज़ा यसरी हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हज्र, 3 किस्में ऊपर आई थी, चौथी ये रात की थी, और कसम है रात की जब वो गुजरती है चलती है, मैंने हमने बताया था सरा यसरी मैंने रात को चलना, फिर रात रात को चलती है, तर्जमा यही होगा रात जब जाती है गुजरती है गुजरने लगती है, और वल फजर में तो यकीनन वाव कसम की है, बाकी वाव को चाहे आप आतफा माने तो भी कसम वाला मैना होगा, और 10 रातें और शफा वत्र और लै, और चाहे हर एक वाव को कसमिया अलग मान ले, फजर की कसम और 10 रातों की कसम और शफा वत्र की कसम और रात की कसम, यानी हर दफा वाव का तर्जमा की कसम कर ले तो भी हो सकता है, और आतफा करके भी तर्जमा हो सकता है। आगे है हल फी ज़ालिका कसम उल्लज़ी हज्र, लफ्जी तर्जमा है क्या है इसमें हल क्या, और ये हल इन मानों में आता है क्या नहीं है यानी जरूर है, इस्तफ़हाम इकरारी जिसे कहते हैं कि एक बात जरूर कन्फर्म उल्टा होती है इस्तफ़हाम के जरिए से यानी अलैसा फी ज़ालिका के मानों में है हल फी ज़ालिका कसम उन कसम लज़ी हिज्र अक्ल वाले के लिए, जी तो आप देख रहे हैं जूजा जी लाम की वजह से मजरूर आया, हिज्रुन हजरा या हजरों के असल माना होते हैं रोक देना, बुनियादी माना इसका रोकना, बल्कि हजर पत्थर को बाज कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो काटने में चढ़ने में चलने में रुकावट पैदा करता है, हजर मैंने पत्थर पढ़ा अपने, तो हिज्र के मायने बुनियादी तो हैं रुकावट के, अगर मस्दर के मानों में ले तो, चुनाचे ये जो बाज पागल लोगों पर या नाबालिगों पर अदालत की तरफ से पाबंदी होती है कि वो अपनी जायदाद नहीं बेच सकते या कुछ, इसके लिए अरबी में लफ्ज हिजरी होता है यानी मना कर देना किसी बात से, حفاظت کے معنوں میں بھی آتا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے وہ جو ربائب کے بارے میں, ربائب کم اللاتی فی حجورکم, تمہاری وہ لے پالک بیٹیاں بیویوں کی پچھلے خامن کی ربائب جو ہے جو تمہاری گود میں پڑ رہی ہیں, تمہاری حفاظت میں پڑ رہی ہیں. اس طرح حجر میں نے حفاظت بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح سے حجر کا معنی عقل بھی ہوتا ہے, کیونکہ عقل بھی روکتی ہے برے کاموں سے, بلکہ خود عقل کا معنی بھی باندھنا ہی ہے. عقل آدمی کو باندھ دیتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, ادھر نہیں جانا, معنی اس میں بھی باندھنے کا ہوتا ہے. اور حجر میں حجر یحجر میں نے روکنے کا ہوتا ہے اصل معنی. تو حجر عقل کو ان معنوں میں کہتے ہیں. لذی حجر عقل والا, کیا اس میں نہیں ہے قسم ہر عقل والے کے لیے؟ ہر عقل, ہر تو نہیں ہے, عقل والے کے لیے, کیا اس میں عقل والے کے لیے قسم نہیں ہے؟ قسم سے مراد ہے یہاں شہادت, یعنی یہ چیز کیا اس کے لیے کافی گواہ نہیں ہے اس حقیقت پر؟ اب وہ کون سی حقیقت ہے یہاں بیان نہیں کیا, اس کو کہتے ہیں جواب قسم. چار قسمیں آئی ہیں لیکن قسم کا کوئی جواب نہیں ہے, اور وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے, مرنے کے بعد والی زندگی. سارا قرآن کریم کا مضمون یہی ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں جو اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں ان کا ذکر کر کے ان کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ وہ جو ان چیزوں پر قادر ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. تو مضمون وہی ہے. یہاں آپ دیکھیں اس میں کوئی صورت اس سے خالی نہیں گزر رہی, یہ مکی دور کی صورتیں ہیں. ایک ہی بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ تو پاگل ہے, اس کو تو اور 24 گھنٹے اس کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ بس جی مرنا ہے, پھر زندہ ہونا ہے, پھر جزائے اعمال ہے. اور واقعی آپ اس سپارے کو ہی دیکھ لیں, ایک ہی بات ہے وہی ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار. ہاں یہ کمال ہے قرآن کریم کے عربی زبان کا کہ وہی مضمون 15 طرف دفعہ آیا ہے لیکن ہر دفعہ لفظ ایسے کہ آدمی اکتاتا نہیں. اسلوب جو ہے وہ یعنی بورنگ نہیں ہوتا, وہی بات ہے پھر دوسرے لفظوں میں, پھر دوسرے لفظوں میں, پھر اور لفظوں میں, یوں چلتی ہے. تو جواب قسم یہاں محذوف ہے کہ تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا الم ترا کیف فعل ربک بعاد, الم ترا را یرا دیکھنا, الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا, یہ تو بنا اس کا معنی ترا کی یہ گر گئی لم کی وجہ سے مجزوم ہے. الم ترا آ استفہامیہ ہے, کیا تو نے نہیں دیکھا, اور یہاں دیکھنے سے مراد ہے کیا تجھے معلوم نہیں, اس کو کہتے ہیں رؤیت قلبی, یعنی دل کا دیکھنا, آنکھوں کا دیکھنا نہیں مراد ہوتا. اور دیکھنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دیکھنے میں کوئی چیز واضح صاف ہوتی ہے, اسی طرح سے علم ہو کہ گویا کہ کوئی پیچیدگی نہ ہو, کوئی پیچیدگی نہ ہو, گویا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے کوئی واضح چیز ہے, اس طرح دل کے سامنے واضح ہے, دماغ کے سامنے واضح ہے. تو رؤیت قلبی, اس لیے ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے کیا تو نہیں جانتا, ویسے لفظی ترجمہ کیا تو نے نہیں دیکھا. کیف فعلا, کیسے کیا, کیف کیسے استفہام ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تو نے نہیں دیکھا, کیسے کیا, کیف فعل کیسے کیا, کیف استفہام ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ گرامر میں کیف کو کہنے والے کہ رازم ہے یا نصب ہے یا جار میں ہے. آپ نے عام پڑھا ہے کہ وہ کر دیتے ہیں, اس میں استفہام مبتدا اور آگے جو آیا لفظ وہ خبر ہو جاتا ہے. مثلا ما حاضا کہتے ہیں ما مبتدا حاضا خبر. اصل قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس حرف استفہام کو ہٹا دے اس کا جواب دے اور دو لفظوں میں وہ بھی دوسرا لفظ ہے, مثلا ما حاضا آپ کہتے ہیں حاضا کتاب, جواب ہو گیا. اب دیکھیں کہ کتابوں کیا آیا ہے, جو ما کی جگہ لفظ آیا ہے وہ آیا رفع میں خبر ہو کر, لہذا ما حاضا میں ما خبر ہو کر مرفوع ہے, مقدم ہے, یوں سمجھے. اس طرح سے کیفا کا بھی ہوتا ہے کہ کیفا حال ہو کر, اور آپ کہیں آنا مریض ہوں یا آنا صحیح ہوں, تو اس کا مطلب یہ کیفا خبر کی جگہ آ رہا ہے اور وہ کیفا رفع میں ہے. اور اسی طرح ہو سکتا ہے تو کیسا یہاں کیسا فعل کا اگر فعل رب کا تو کوئی لفظ بنائے تو وہ اس کا مفعول ہوگا یا مفعول مطلق ہوگا. پھر فعل رب کا مثلا فعلا کذا وکذا, تیرے رب نے ایسا کام کیا,
تو پھر یہ کیف وہیں نصب میں آیا ہے مقدم ہو کر یا مفعول مطلق ہو کر یا مفعول ہو کر؟ کیا بات ہے بھائی؟ کچھ تو ہے کیا؟ تو اس کو پا گئے تھے قرآن سامنے لے کر جھوٹ بول رہے ہو اللہ کو؟ تیرے رب نے کیا کام کیا بہاب و نہاب کے ساتھ؟ بے تو ہے حرف جر صلہ ہے، ہاب قوم کا نام ہے، ایک قدیم قبیلے کا نام ہے عرب کا جو کسی زمانے میں گزرا ہے، شاید قریب قریب پری ہسٹورک ہی ہو جاتا ہے. آگے اس کے بارے میں ہے ارم ذات العماد، وہ ارم جو ذات العماد تھا یا تھی، ارم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آب ہی کا بدل ہے، آب کو ہی آب ارم بھی کہتے تھے، اس لیے بھی کہ ارم کسی آدمی کا نام ہے جس کی یہ اولاد تھے، اور شاید ارم کو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے شخص ہوا کہا یہ جاتا ہے. اگر ارم قبیلے ہی کا نام ہے تو آب بھی قبیلے کا نام ہے، اور آب اصل میں دو ہوئے ہیں عربوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے. ایک آب کو بہت پرانی قوم ہوئی ہے جنوبی عرب میں، یمن سے شمال کی طرف یہ جو موجود حضرموت اور یمن کا علاقہ ہے، اس کے نارتھ میں کہیں جہاں اب شاید صحرا آ گیا ہے، کیونکہ اس کے نارتھ میں بہت بڑا صحرا ہے جسے رم الخالی کہتے ہیں، اور وہ یعنی عرب کا اور بلکہ شاید ساری دنیا کا بڑا، سارا افریقہ خیر اس سے زیادہ وسیع ہے، یہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن خطرناک صحرا ہے. تو اس میں کہیں وہ شاید شہر اور آبادیوں بھی ریت کے نیچے بند مر گئے ہوں گے جہاں کوئی قوم یہ ہوئی ہے. اسی لیے ان کو قرآن کریم میں آب اولا بھی کہا گیا 27 پارے میں سورۃ النجم میں. تو یوں آب ارم یا آب اولا ایک قوم کا نام ہے جو مٹ گئی کبھی عرب میں تھی، حضرت نوح ان کی طرف بھیجے گئے تھے. اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ارم کسی علاقے یا شہر کا نام ہو، اس صورت میں میں باب آدم صاحب ارم محضوب سمجھا جائے گا. وہ آپ جو ارم والے تھے یعنی جن کا شہر یا علاقہ ارم تھا، دونوں صورتوں میں ارم مجرور ہو جاتا ہے، آپ کے بدل ہو تو بھی مجرور، اور صاحب ارم کہیں محضوب مانے تو بھی مجرور، اور ارم غیر منصرف ہے، شہر کا نام ہے تو بھی مونس ہے، قبیلے کا نام ہے تو بھی مونس ہوگا، اور ایک تو اس میں مونس ہونا تانیس اور دوسرے عالمیت نام ہے، یہ دو وجہ پیدا ہو جائے کہیں کہ کیونکہ لفظ مونس بھی ہو اور علم بھی ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے. آگے ہے ذات العماد، یہ صفت ہے ارم کی، قبیلہ ہو تو بھی، شہر اور علاقہ ہو تو بھی. عماد کا معنی اصل میں تو عماد ہمارے عام ترجمے میں ستونوں ترجمہ کر لیا گیا ہے، اور یہ عمود کی جمع نہیں ہے، آپ ڈکشنری میں دیکھیں عمود کی جمع عماد نہیں ملے گی. ویسے عماد کوئی چیز جس سے ٹیک لگائی جائے یا آسرا لیا جائے اسے کہہ دیتے ہیں، لیکن عمود کی جمع جو ہے وہ عمدن فی عمدن، قرآن میں عمدن میں ہے، یا عامدۃ میں جو قرآن میں نہیں استعمال ہوا. یہ لفظ کہا گیا ہے کہ عماد تم کی جمع ہے، اور عماد کی میں تائے وحدت لگائیں گے کہ جنس کا لفظ عماد ہے، اور ایک ہو تو اس کو کہیں گے عماد تم، اور ان میں یہ جنس کے معنی میں آتا ہے بلند عمارتیں، عماد کے معنی ہے بلند عمارتیں. اب ابنیت الرفیہ یہ معنی کیا گیا ہے، اب زیادہ صحیح تو ہے یہی. اور ارم اگر شہر ہے تو پھر معنی ہوگا وہ ارم جو بڑی اونچی عمارتوں والا تھا، ارم ذات العماد. کیسا کیا رب تیرے نور آپ کے ساتھ، جو ارم والے تھے یا جو ارم ہی تھا قبیلہ، اور اگر ارم شہر ہے تو پھر وہ ذات العماد بنی اونچی عمارتوں والے، اور اگر ارم علاقے کا نام ہے اور اس قبیلے کا نام ہے تو پھر یہ معنی کیا گیا ہے اونچے خیمے والے. بدوی ہونے کے اعتبار اعتبار سے وہ پھر ستون جو خیمے میں لگانے تھے وہ معنی لیے گئے ہیں عماد کے. بعض نے قبیلے کے لحاظ سے قد والے بھی کر لیا ہے, اونچے قد والے تھے ذات العماد, یعنی لمبی عمارتوں یا بانسوں جیسے ان کے قد تھے, یہ بھی تفسیر میں معنی کر لیا گیا ہے. اب آپ کیا اکثر ترجمہ ہوگا ستونی والے, ستونی والے, ستون یہ ایک نیا ترجمہ ہے. اگر کہ یہاں بنانے والے تو کوئی نہیں, لیکن وہ عمارتوں میں ستون بناتے تھے یا کچھ
جی عمارتوں والے. تو ستونوں والے اگر کیا ہے تو خیموں پر بھی ہو سکتا ہے اگر وہ خانہ بدوش قبائل تھے تو, اور اگر ان کا کوئی شہر تھا جیسے وہ شداد کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں عجیب و غریب کہانیاں, تو پھر وہ بھی تھا جو غائب ہو گیا کہیں ریگستانوں میں شہر. اور ویسے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ شہروں میں دنیا میں جو کھدائیاں ہوئی ہیں 100-100 فٹ ریت کے ٹیلوں کے نیچے سے جگہ نکلی ہے, اور 50-50-100-100 فٹ سمندر کے نیچے شہر نکلے ہیں. دونوں طرح کے یعنی شہر اس طرح سے مٹے ہیں کہ غائب ہوئے. تو ذات العماد اونچی عمارتوں والے یا اونچے ستونوں والے یا اونچے قدوں والے, تینوں ترجموں کی گنجائش نکلتی ہے. ویسے صحیح ترجمہ اونچی عمارتوں والے بنتا ہے. اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد, وہ ارم, یہ اللتی قبیلے کے لحاظ سے مؤنث اس میں موصول آیا ہے, قبیلہ کہیں یا شہر کہیں. اگر احاد قبیلہ ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد, وہ قبیلہ ایسا تھا کہ اس جیسا شہروں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا. بلاد جمع ہے بلد ان کی یا بلدت ان کی, علاقے کو بھی کہتے ہیں اور ایک شہر کو بھی بلد ان کہتے ہیں. تو شہروں میں, ملکوں میں, علاقوں میں کوئی ان جیسا پیدا نہ کیا گیا. لم یخلق فعل مجہول ہے, یا تو ان کے قد و قامت کے لحاظ سے اگر قبیلے کے لیے ہے تو بڑے قد و قامت کے لوگ تھے, یا اگر شہر کے لیے ہے تو پھر یخلق ہے تو فعل مجہول, لیکن پھر فائل وہ قبیلے والے ہوں گے جنہوں نے بنایا تھا اس شہر کو, کہ وہ شہر ایسا بنایا گیا کہ اس جیسا کوئی اور نہیں بنایا گیا. تو اگر قبیلہ مراد لیا جائے تو لم یخلق فعل مجہول میں فائل اللہ تعالی بنتا ہے, اور یا پھر وہ قبیلے والے بنتے ہیں جو اونچے مکان بناتے تھے. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا شہر تھا کہ اس جیسا کوئی بنایا نہیں گیا. خلق کا معنی بنانا کا معنی ہو سکتا ہے. اب انہوں پیدا کیا کیا ہے, کیا کیا ہے, نہیں پیدا کیا گیا, اس جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا.
بڑے بڑے شہروں میں
وہ پھر ڈیل ڈول کی برابری تو تشریحی ترجمہ ہو گیا نا, کہ کہیں شہروں میں اتنے قد و قامت, گویا کہ انہوں نے اللتی سے مراد قبیلہ, قبیلے جیسا نہیں پیدا کیا گیا, پھر قد و قامت مراد ہے. اور اگر شہر مراد ہے تو اونچی عمارتوں کے لحاظ سے ایسے کوئی عمارت نہیں بنی. وسمود الذین جابوا الصخر بالواد, یہ سمود یہاں مجرور ہے, اسی علم طرح کہ ففعل ربک بعاد وبثمود, یوں ہے عبارت. اور کیا کیا تیرے رب نے سمود کے ساتھ. سمود بھی قبیلے کا نام ہے, لہذا مؤنث بھی ہے اور علم بھی ہے, غیر منصرف ہوتا ہے. سمودا سمودو سمودا سمودا یوں چلے گا. اسی لیے کہیں کہیں قرآن کریم میں املا ایسی ہوئی ہے کہ سمود کے ساتھ ایک الف لکھا گیا ہے. ایک دو جگہ قرآن کریم میں سمود نصب میں آیا ہے اور ساتھ الف لکھا گیا ہے کہ گویا کہ وہ سمودن ہے, حالانکہ سمودن اسے نہیں پڑھا جاتا. پھر اس الف پر کاٹا لگاتے ہیں کہ یہ الف زائد ہے, پڑھنا نہیں ہے. عام جگہ تو نصب میں بھی آئے تو بھی سمود کے ساتھ الف نہیں لکھا جاتا, زبر ہی لکھی جاتی ہے. لیکن ایک آدھ جگہ قرآن کریم میں آیا ہے سمود منصوب ہو کر اور پھر ساتھ الف زائد لکھا ہوا ہے, حالانکہ الف تو تب ہونا چاہیے اگر اس پہ تنوین ہوتی. وسمود الذین, اور سمود کے ساتھ کیا کیا, وہ جو کہ, الذین سمود کے لیے ہے. دیکھیے اگر سمود کو قبیلے کے حساب سے مانے تو یہاں اللتی بھی ہو سکتا تھا. وسمود اللتی قبیلے کے لحاظ سے مؤنث ہوتا, قرآن کریم میں آیا کذبت سمود المرسلین, سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا, وہاں کذبت مؤنث صیغہ آیا ہے. اوپر جیسے عاد کے لیے اللتی آیا ہے, یہاں بھی ہو سکتا تھا وسمود اللتی اور سارا مؤنث ہو جاتا. الذین کیوں آیا ہے, جمع اس لیے آئی ہے کہ سمود کے سارے افراد مراد ہے, اس کے مرد عورتیں جتنے بہت سے لوگ تھے تو وہ لوگوں کے معنوں میں جمع لے کر اللذین لگ گیا ہے، ورنہ قبیلے کے معنوں میں یہاں ہو سکتا تھا وسمود اللتی، اور سمود اسی لیے ترجمہ بہتر ہے، اور سمود کے لوگ جنہوں نے کے، کسی نے کیا
اور سال سمود کے جنہوں نے تراشا تھا،
سمود کے لوگوں نے کیا،
سمود کے ساتھ جنہوں نے،
قوم سمود
قوم چلی جنہوں نے، تو اللہ دین کو سمجھے کہ یہاں کیوں آیا ہے، حالانکہ اللہ تی ہونا چاہیے تھا. جاب الصخر بالواد، جاب یجوب کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، جنہوں نے کاٹا پتھر کو، صخر میں نے چٹان، بالواد وادی میں، وادی یا یہ اڑی ہوئی ہے دال کی زیر، اس کی علامت ہے کہ یہ لفظ وادی تھا، وادی میں، وادی دراصل عرب میں وادی دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو نہیں کہتے، ہمارے یہاں وادی کشمیر اور وادی سوات اور کالام کہتے ہیں، اور اس سے مراد ہوتا ہے ادھر بھی پہاڑ ہو ادھر بھی درمیان میں جو جگہ گھاس وغیرہ میدانی ہو یا جو کچھ ہو، عرب میں وادی اسے نہیں کہتے، بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان جگہ تو اسے شعب کہتے ہیں، اسے وادی نہیں کہتے، شعب شعب شیب شیب بلکہ کہتے ہیں، شعب ذی ثلاث شعب بھی آیا قرآن میں، تو شیب بنی ہاشم آپ نے پڑھا ہوگا، شعب ویسے قوم کو کہتے ہیں آج کل، تو وہ پہاڑوں کے درمیان کو نہیں کہتے بلکہ وادی کہتے ہیں، ندی نالوں کے جو راستے بارشوں والے بنے ہوتے ہیں، برساتی نالوں کے جو راستے بن جاتے ہیں انہیں وادی کہتا ہے عرب میں. تو یہاں وادی سے مراد ایک علاقہ ہے جسے آج کل بھی اور پرانی تاریخ میں بھی وادی القرا کہا جاتا ہے، یہ مدینہ سے شمال کی طرف چلے جائیں تبوک تک تو یہ علاقہ کافی پھیلا ہوا ہے، اس میں بارشوں کا پانی عموماً نارتھ کی طرف چلتا ہے، نشیب ادھر ہو جاتا ہے یا پھر مغرب کی طرف سمندر کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی وادی ہے جس میں دراصل متعدد وادیاں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وادیوں میں عرب میں آبادی ہوتی ہے، وہاں نسبتاً پانی زیر زمین قریب ہوتا ہے، کنویں کھود لیتے ہیں، زراعت کر لیتے ہیں، کھیتی کر لیتے ہیں، پانی آ گیا بارش کا تو سب کچھ، وہ تو کبھی کبھار آتا ہے، تیز آئے گا تو بہا لے جائے گا، تھوڑا آئے گا تو فائدہ پہنچائے گا. تو اس وادی میں، اس کو کہتے ہیں وادی القرا، جس کا معنی ہے بستیوں والی وادی، کیونکہ اس میں کئی بستیاں ہیں، درمیان درمیان میں زرخیز پٹی ذرا چلتی ہے، اس میں یہ بنایا تھا، اس کے نارتھ میں بلکہ. اور سمود کے لوگ جنہوں نے کہ کاٹا چٹان کو وادی میں، یعنی وادی القرا کے علاقے میں، کسی نے وادی القرا کیا ہوگا یا صرف وادی میں، لفظ تو وادی میں ہی ہے، وہ تو تشریح میں کرنا پڑے گا کون سی وادی. تو یہ ان کے نشانات موجود ہیں شمالی عرب میں، جنوبی اردن میں، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے انہوں نے بڑی شاندار عمارتیں، عبادت گاہیں، رہائش گاہیں بنائی تھیں، اور وہ اب تک اسی طرح موجود ہیں سرخ پتھر میں. آگے ہے و فرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون بھی یہاں جر میں ہے بے کے وجہ سے، وکیف فعل ربک بفرعون، فرعون جر میں ہے، کیا سا کیا تیرے رب نے فرعون کے ساتھ، ذی الاوتاد اس کی صفت آئی ہے جو میخوں والا تھا، اوتاد جمع ہے وتد کی، وتد کے وتد یاتے دو ورب بھی استعمال ہوتا ہے میخ ٹھونکنا، ضرب الوتد بھی کہتے ہیں، اور وتد کہتے ہیں خیمے کے کھونٹے یا کی میخ کو جس کے ساتھ خیمے کی رسیاں باندھی جاتی ہیں مضبوط کھڑا کرنے کے لیے، اس میں ایک ہو تو اسے وتد کہتے ہیں، وتدن جمع اوتادن. زو زا زی تو آپ نے پڑھا ہے، فرعون مجرور ہے تو زی اس کی صفت بھی، جر میں شروع ہوئی، میخوں والا کھونٹوں والا فرعون، اور کھونٹوں والے فرعون سے کیا کیا، میخوں والے فرعون سے کیا کیا. رہ گئی یہ بات کہ وہ میخوں والا کیوں کہلاتا تھا، اس کی مختلف وجہ کہی گئی ہیں، یہ کہ اس کی فوج زیادہ ہوتی تھی، لاؤ لشکر، خیمے زیادہ ہوتے تھے، کھونٹے ہوتے تھے اس وجہ سے، یا وہ جو ہے عذاب دیتا تھا. اسی کو کل آپ نے کہیں ترجمے میں پڑھا تھا نا، وہ کیا تھا، انہوں نے فرعون جس نے، اس نے یہی کر دیا ہے، بڑی محکم قوتوں کے مالک، ذی الاوتاد کا ترجمہ محکم قوتوں کا مالک. فرعون کا انجام کیا ہوا، جس کے مملکت میں کھونٹے گڑے ہوئے تھے، وہ مملکت میں کھونٹے گڑے ہونا وہ پکا ہونا کہ میں نے اردو محاورہ بنا لیا نا، اور ویسے کھونٹوں والا ترجمہ بھی ہو گیا، دونوں باتیں آ گئیں. بہرحال یہ تو وضاحتی ترجمہ ہے, اصل معنی ہے کھونٹوں والا, میخوں والا فرعون. رہ گئی بات کہ میخوں کھونٹوں والا کیوں کہا گیا, اس کی چار وجہ ہو سکتی ہے. اس کی حکومت پکی تھی, وہ لوگوں کو سزا دیتا تھا, اس کا لشکر بڑا تھا, خیمے ہوتے تھے, ساری وجہ درست ہو سکتی. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے. اس کے بعد ہے الذین طغوا فی البلاد, یہ وہ لوگ تھے. یہ الذین ان سب کے لیے آیا ہے, فرعون, عاد, ثمود. طغوا فی البلاد, طغا یطغا, ویسے طغا یطغو بھی ہوتا ہے, مادہ توئے غائن واو ہی کہا گیا ہے, اور طغا یطغا فتح بھی آتا ہے تو ہوتا اصل میں تو واوی ہے, لیکن یائی بھی لکھ دیتے ہیں, بلکہ منجد وغیرہ میں یہ دونوں مادوں سے لکھا ہے, توئے غائن واو, توئے غائن یہ. طغو جو کہ اصل میں ہے تغیو, انہوں نے سرکشی کی. وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اختیار کی, فی البلاد, علاقوں میں, شہروں میں. اگر البلاد کو مانے معہود ذہنی تو بن سکتا ہے معنی اپنے اپنے علاقوں میں, یعنی خاص علاقے مراد ہے نا, اور اس سے ساری دنیا میں یہ تو نہیں فساد پھیلائے تھے, اپنے اپنے علاقوں میں کیا تھا نا. اس لیے ال کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ معہود ذہنی ہے, یعنی انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بڑی گڑبڑ کی. فاکثر فیہا الفساد, پس انہوں نے بہت زیادہ کر دیا اس بلاد میں فساد کو. فی حاگ ضمیر بلاد کے لیے ہے, یعنی اس سرزمین کے لیے, ان علاقوں کے لیے. اکثر یکثر باب افعال سے آیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی کثرت کر دینا. کثرت تو اردو میں پڑھایا آپ نے, کثر یکثر زیادہ ہونا, اور اکثر یکثر زیادہ کرنا. اکثر انہوں نے زیادہ کر دیا, بکثرت کر دیا, کثیر کر دیا اس سرزمین میں فساد کو. فساد بگاڑ, یعنی گڑبڑ ساری کرنا, اس کا حالت خراب کرنا, برائی پھیلانے کے لیے قرآن کریم میں فساد کا لفظ آیا ہے. فسب علیہم ربک سوط عذاب, پس انڈیلا ان پر, سب یسب سبن, اوپر سے پانی وغیرہ زور سے انڈیلنے کے لیے لفظ آتا ہے. پچھلی ہی صورت کسی میں آپ نے پڑھا تھا, فسببنا الماء سبًا, ہم نے پانی بہایا اوپر سے زور سے. تو سب بہایا, سواد بے بے مادہ, سب یسب علیہم, رب کا فاعل ہے, تیرے رب نے برسایا ان پر. برسایا, انڈیلا, اور برسایا ایسا لفظ ہے اردو میں کہ آگے آتا ہے عذاب کا کوڑا. سوت میں نے کوڑا, عذاب میں نے عذاب ہی کریں, اور کوئی تکلیف یا مار کر لیں آپ کی مرضی ہے. سزا کا کوڑا, عذاب کا کوڑا. اب کوڑے کے لیے بھی چونکہ اردو میں کوڑے برسانا استعمال ہوتا ہے مارنا کے بجائے, یعنی زور زور سے مارنا اور لگاتار مارنا کے لیے کہتے ہیں اردو میں کوڑے برسائے. ویسے تو کوڑے مارنا بھی لفظ ہے, تو وہ سبا کا ترجمہ یوں برسانا سے کر لینا اردو میں مناسب معلوم ہوا ہے بعض حضرات کو. برسایا تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا. مارا کر لیں تو بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. کیا کیا؟ ڈالا, سب یسب, اصل میں نا انڈیلنا, برسایا, برسا دیا, برسایا. تو جنہوں نے برسایا کیا نا, وہ اس وجہ سے کہ محاورہ بن جاتا ہے, ورنہ سبا کا یہ لفظ ہی میں نے یاد رہے, انڈیلنا, برسانا. بارش برسانا کے لیے بھی تو لفظ آیا نا قرآن میں, سبب الماء سبا, اس لیے برسانا اچھا ترجمہ ہے. ڈالا, برسایا, مارا, ان سب پر عذاب آیا. ان ربک لبالمرصاد, بے شک تیرا رب, ان ربک, سیدھا ان اور اس کا اسم ہے, لبالمرصاد, خبر پر لام لگا ہے جو ان کی خبر پر لگتا ہے تاکید کے لیے. بالمرصاد, مرصاد میں ہے, یہاں فی المرصاد کے معنی میں آیا ہے. رسد یرسدو کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے راستے میں چھپ کے بیٹھنا, اس پر حملہ کرنے کے لیے, گھات میں لگانا, گھات میں بیٹھنا, گھات لگانا. پھر اس جگہ کو مرصد کہتے ہیں, وہ تو سیدھا اسم ظرف ہے, مرصد, کمین گاہ, چھاپا مارنے کی جگہ جہاں چھپ کر بیٹھے. اسی لیے مرصد علم نجوم کی اصطلاح میں پھر آبزرویٹری کو بھی کہا گیا ہے, ایسٹرانومیکل آبزرویٹری جو ہوتی ہے اس کو مرصد کہا گیا, جمع مراصد, جس میں وہ ستاروں کو آبزرو کرتے ہیں رات کو. تو مرصاد اور مرصد ہم مان ہی ہے تقریباً. یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس میں لفظ زیادہ ہے, ویسے وزن یہ ظرف کا نہیں ہے لیکن لفظ اس میں زیادہ ہے تو ایک بڑی کمین گاہ کہہ سکتے ہیں. عربی میں یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی میں دو لفظ ہوں اور جس میں حرف زیادہ ہوں اس میں وہی معنی کی شدت اور زیادتی مقصود ہوتی ہے. تو تیرا رب تو گھات میں ہے, تھا بھی کہہ سکتے ہیں ہے بھی کہہ سکتے ہیں, جملہ تو اسمیہ ہے. تیرا رب تو گھات میں رہتا ہے, تیرا رب تو گھات میں ہے, یعنی تاڑ میں ہے کہ اس کو پکڑ لے, کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا. ان منوں میں کیا ہے تاڑ,
حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے.
گھات لگائے ہوئے ہے, لفظی میں نے گھات والی جگہ میں ہے.
بے شک تیرا رب گھات میں ہے,
گھات میں ہے, میرے ساتھ میں نے گھات گھات میں. تو یاد رکھیے راست یارسدوں کا معنی گھات ہوتا ہے, بلکہ آج کل تو یہ جو بیلنس ہوتا ہے نا کسی رقم کا, جی یہ اتنا چندہ جمع ہوا تھا یا بچا ہے, تو اس بچی ہوئی رقم کو بھی رسید کہتے ہیں سواد کے ساتھ, یعنی وہ بھی گویا کہ کام آنے والی وقت پہ چیز ہے. بہرحال یہ نیا استعمال ہے رسید, میں نے بیلنس یا بچت جو ہوئی تھی. تیرا رب گھات میں ہے, یاد رکھیے قرآن کریم میں دو ہی باتوں پہ زور ہے. آپ اتنی صورتیں پڑھ آئے ہیں, قیامت کی بات یہ ہے, مکے میں بڑا موضوع یہی تھا, اور اس میں دو باتیں بڑی بیان ہوئی ہیں کہ رب کی قدرتوں کا ذکر مختلف انداز میں ہوا ہے, کہیں بارش, کہیں پہاڑ, کہیں زمین سے کھیتیوں کا اگنا, کہیں انسان کی پیدائش وغیرہ وغیرہ, اور کہیں پچھلی قوموں کا کچھ کچھ ذکر آ جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک لحاظ سے قرآن کریم کا استدلال دو چیزوں سے, آج کل کے مضمون کہیں تو ایک سائنس اور ایک تاریخ. سائنس خدا کی قدرتوں کا بیان, کہیں منظم بیان کا نام ہے, اور ہسٹری تو بہت بڑی چوڑی لمبی چوڑی چیز ہے. جو قرآن نے ان قوموں کا ذکر کیا جن سے عرب بھی واقف تھے. یہاں پنجاب میں کسی کو سکھایا جائے کہ ہنری ٹیوڈر نے کیا کیا تھا تو میرے خیال میں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا ہنری ٹیوڈر کون تھا, تو پھر بیکار ہے سمجھانا. اور انگلینڈ میں جا کے کہا جائے کہ اشوک نے یہ کیا تھا یا کوئی, تو ہر علاقے کے اپنے ہوتے ہیں. بس بہرحال تاریخ بھی تو عربوں کو جن جن جس تاریخ سے براہ راست انہوں نے کوئی لیجنڈ وغیرہ سنی ہوئی تھی, کہانیاں پرانے عرب قوموں کے مٹنے مٹانے کی, یا کچھ اہل کتاب سے, ان کو وہی قرآن کریم نے بیان کیا ہے. مطلب تو یہ ہے کہ ہسٹری کو دیکھو. تو خدا کی قدرتیں دیکھ کر بھی کہ آخرت کیوں نہیں ہو سکتی, جس نے یہ کیا وہ کیوں نہیں کر سکتا, اور قوموں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اخلاقی قانون بھی چل رہا ہے, مورل لا بھی ہے, جو برائی کرتا ہے وہ یوں مٹتا ہے. اسی دنیا میں تم ساری, یہ 4000 سال کی تاریخ تو انسان کے پاس ہے نا ریکارڈڈ, اس میں دیکھ لو ایک ہی جیسے اعمال ہر قوم کے مٹنے کے دنوں میں. وہ طاؤس اور رباب آخر جو اقبال نے کہا نا, ساری قومیں مٹتے پہ آتی ہیں تو ان کی عادتیں ایک جیسی دیکھی جاتی ہیں. اب تو 4000 سال کی تاریخ تو ہمارے سامنے ہم پڑھ لیں تو فلم کی طرح گزر جاتی ہے. اب تو پوری ورلڈ ہسٹری جو ہے بڑی مبسوط شکل میں آپ کو ساری ایک ون والیوم میں مل سکتی ہے, ساری دنیا پر ایٹ اے ٹائم نظر ڈال لیں کہ 4000 سال میں کیا ہو. ٹائمز کی جو ورلڈ ہسٹری ہے میرے خیال میں اس سے بہتر کمپریہنسو کتاب اور خوبصورت الیسٹریٹڈ کوئی نہیں لکھی گئی. پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں اور ہوتی تھیں لیکن سب سے زیادہ میرے خیال میں آج کل پتا نہیں, 700 روپے میں نے خریدی تھی آج سے کوئی 7-8 سال پہلے. ایک ہی جلد ہے, ذرا موٹی ہے کتاب, بہت زیادہ خوبصورت اور الیسٹریٹڈ نقشوں کے ساتھ سمجھائی پوری ورلڈ ہسٹری. تو ساری تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں اور ساری تاریخ فلم کی طرح آپ کے سامنے گزر جائے گی کہ مصری ہوں یا یونانی ہوں, ایرانی ہوں یا ہندوستانی ہوں, مغل ہوں یا عثمانی ہوں, مٹنے کے دنوں میں سب ایک جیسے عمل کر رہے ہوتے ہیں. بے چینی ہوتی ہے رعیت میں, بھوک ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, اور پھر رگڑا لگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں کوئی چل رہا ہے نظام اپنا جو وقت پر نتائج نکالتا ہے. تو کیوں ہم یہ نہ مانیں کہ جن کے یہاں نتائج نہیں نکلتے ان کے بھی نکلنے چاہیے آگے. ایک وقت پہ ایک انقلاب آتا ہے, برے کام کرنے والے مٹ جاتے ہیں, لیکن بات یہ ہے